رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل میں یہ ارادہ کرنے تو کافی ہے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف اور دم کیا ہوا پانی پینا اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے کی ہوئی تھی اب کھانا وغیرہ سامنے آ گیا اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی اب کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی لہذا اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی خاطر اعتکاف کی نیت کریں کچھ عبادت کر لیں نماز پڑھ لیں یا تلاوت کر لیں ذکر و اذکار کر لیں یا کوئی 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اب چاہیں تو کھا پی لیں صلو علی الحبیب رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 5 نماز کے بعد حمد و ثناء و درود پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا صلو علی الحبیب آج ماہ فاخر ماہ عبد القادر ربیع الاخر کی 10ویں شب ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر عاشقان غوث الاعظم جمع ہیں پاک بخاری کابینہ رنالہ خرد ضلع اوکاڑا پنجاب پاکستان پاک خورشیدی کابینہ فتح پور کمالیہ ضلع رحیم یار خان پنجاب پاکستان یہ اوبی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ شریک ہیں مدنی چینل پر نظر بھی آ رہے ہیں اور باب المدینہ کی پاک سبزواری کابینہ اور پاک زیائی کابینہ یہ تنظیمی نام ہے تو ان کے بھی عاشقان غوث العظم کی آج شرکت ہونے کی اطلاع مجلس رابطہ مجلس نشر و اشاعت اور مجلس فیضان مرشد ان کی بھی آج شرکت ہونے کی خبر.
اور مجلس نشر و اشاعت کے تعلق سے جو اطلاع ہے تقریباً 26 مقام پر اجتماعی طور پر ان کی شرکت ہونی ہے
انشاءاللہ. تو مجلس نشر و اشاعت کو تو ایک بہت بڑا کام مل گیا نا, ماہنامہ فیضان مدینہ. اب دیکھو یہ کہاں کہاں تک پہنچاتے ہیں. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں, یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر, بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دنیا بھر کے مزارات پر عرس منائے جاتے ہیں, جیسے کہ یہ کرم عرس کی حقیقت بیان فرمائیں.
عرس یہ سالانہ جب بزرگ کے وفات کا دن آتا ہے نا, اس وقت عرس منایا جاتا ہے. اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ جب قبر میں جاتے ہیں سوالات کے جوابات اللہ کی رحمت سے عنایت فرما دیتے ہیں, تو اس وقت ان کو فرشتے جب امتحان سے وہ پاس ہو جاتے ہیں تو منکر نکیر کہتے ہیں, نم کنومت العروس التی لا یوقظہ الا احب اهله الیہ, دلہن کی طرح سو جا جس کو سوائے اس کے پیارے کے گھر کا کوئی فرد نہیں جگاتا. تو چونکہ اس دن منکر نکیر نے ان کو عروس کہا, اس لیے وہ دن روز عرس کہلایا. یہ ہے عرس کی حقیقت. اور اس بہانے لوگ جمع ہو کر کچھ نیکیاں کرتے ہیں, قرآن کریم پڑھتے ہیں, واعظ و نصیحت ہوتا ہے, نعتیں پڑھی جاتی ہیں, منقبتیں پڑھی جاتی ہیں, کھانا پکایا جاتا ہے اور اس کا اس حال ثواب کیا جاتا ہے. اب اگر کوئی اس میں برائی داخل کرے نا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے, برائی جو لوگ کریں. اور جو اچھائیاں کریں, جیسے میں نے جن چیزوں کا تذکرہ کیا سب اچھائیاں نیکیاں ہیں, کوئی اس کو برا نہیں کہے گا. اس بہانے وہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں, اس حال ثواب کرتے ہیں, تو برائی کیا اس میں. تو اب یہ کہ کوئی یہ کہے کہ یہ کب سے ہے اور صحابہ کرام نے کس کا عرس کیا وغیرہ, تو یہ سب وہ شیطان کے مشورے سے ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ لوگوں کو دین سے کسی طرح دور کرو. یعنی لوگ جو 31 کو جو ہلا گلا کرتے ہیں, شرابیں پیتے ہیں, مرتے ہیں, مارتے ہیں, فائرنگیں کرتے ہیں, ون ویلنگ کرتے ہیں اور اتنی تباہی مچاتے ہیں, ان کو نہ کوئی بولنے والا نہ کوئی روکنے والا. اور جہاں ہم نے عرس کے نام پر تلاوت کی, نعت شریف پڑھی, عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے کھانا پکایا, تو فوراً شیطان کا وسوسہ آیا, آپ کی زبان کھلی گئی, یہ کس نے کیا. تو بھائی یہ 31 کو جو یہ دسمبر کو اللہ گلہ ہوتا ہے, یہ کس نے کیا؟ شیطان نے کیا ہوگا, شیطان کی پیروی کی جا رہی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کو. تو اس لیے وسوسوں میں نہ آئے. 14 اگست بھی تو مناتے ہیں ہمارے ہر سال, کوئی نہیں روکتا اس سے. حالانکہ 14 اگست منانے کا طریقہ ہمارے یہاں غلط رائج ہے, اس میں بھی گناہ بہت کیے جاتے ہیں. اور دعوت اسلامی بھی مناتی ہے 14 اگست, مدنی چینل مناتا ہے, اور الحمدللہ اس بہانے اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں اور مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اور اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے, الحمدللہ. تو جو بھی کام کیا جائے جب تک شریعت سے ٹکراتا نہ ہو نا تو وہ برا نہیں ہوتا. ورنہ بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں ہم لوگ جو مطلب صحابہ کرام نے نہیں کیا ہوتا. اب درود شریف اذان سے پہلے پڑھیں تو یاد آتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کس نے پڑھا تھا, اور لاؤڈ اسپیکر پر اذان دیں تو کسی کو یہ نہیں سمجھ پڑتی کہ بھائی لاؤڈ اسپیکر پر بھی تو صحابہ کرام نے اذان نہیں دی تھی, تو لاؤڈ اسپیکر پر کیوں دیتے ہو اذان؟ وسوسہ ہے تو پھر اس کو نبھاؤ نا, کہ جو صحابی نے کیا وہی آپ نے کرنا ہے. تو مائک تم ہٹا دو مگر درود شریف ہم پھر بھی نہیں چھوڑیں گے. اب درود و سلام ہی ہم نے مائنس کر دیا تو اپنے پاس رہے گا کیا؟ تو بہرحال ایک شیطان کے وسوسوں میں نہ ہے, جو کام شریعت نے منع نہیں کیا وہ جائز ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
آج بغداد شریف میں بابا بڑی گیارہویں شریف ہے,
آج بڑی رات ہے سبحان اللہ,
اور ماشاءاللہ عاشقان غوث اعظم کی تو دھوم لگی پڑی وہاں تو
ماشاءاللہ.
بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا, بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا, رو رو جنت مقام کرنا, سازشوں کا کہتا تھا سازشوں کا مرشد ہو دشمنوں کا
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا جان، امین الامہ کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا؟
جواب دیجیے.
آج گیارہویں شریف کی مبارک رات ہے، تو جو درست جواب دے تو بابا ان کا جو تحفہ ان کو چاہیے.
انشاءاللہ.
مرحبا. اس کا جواب کس سے لیں؟
یہ دیں گے مدنی جو شخصیات، ان میں سے ملے گا جواب، عوام میں سے نہیں ملے گا شاید.
یہ دادو کے ایک اسلام میں جواب دینا تھا.
ماشاءاللہ.
حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے.
جواب درست ہے.
سبحان اللہ.
سیرت الجنان شریف کی ان کو خواہش ہے، تو نو جلدیں انشاءاللہ ان کو سیرت الجنان کی پیش کی جائیں گی.
سوال.
پیارے بابا جان، میرا نام محمد واسف قاری ہے، میں جامعۃ المدینہ فرزانہ سجدی اکبر سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان، میرا سوال یوں ہے، کیا دونوں سجدوں کے درمیان جلسے میں کچھ پڑھ سکتے ہیں؟
چلو یہ بھی جواب ان سے لے لیتے ہیں.
سبحان اللہ.
نماز کا مسئلہ پتا ہونا چاہیے.
ماشاءاللہ.
جلسہ کس کو کہتے ہیں؟ گیارہویں کے گیارہ جلسے، بارہویں کے بارہ جلسے.
جلسہ کسے کہتے
ہیں؟ جلسے سے مراد کیا ہے
اور اس میں پڑھیں گے کیا؟ دونوں باتیں دینی پڑیں گی جواب.
دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں.
جی.
جس میں یعنی سیدھا بیٹھنا ہے اور کم از کم ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنا ہے، تو اس میں پڑھنا کیا ہے؟
پڑھنا کیا ہے بابا؟ جس نے مدرسۃ المدینہ بالغان آج پڑھایا ہو، کل آپ نے فرمایا تھا.
ہاں ہاں
آج جس نے معصوم مدینہ بالغان پڑھایا ہو کسی کو
صرف اس سے جواب لیا جائے.
آج جس نے پڑھایا ہو
جو پڑھاتا ہوگا وہ شاید ان کو پتا بھی ہو, نماز کے حکام پڑھے ہوں گے اس کو بھی ہو سکتا ہے, مگر عمل کرنے سے یاد رہتا ہے ورنہ پھر ذہن سے نکل جاتا ہے. کچھ پڑھنا مستحب ہے, اس میں نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے.
یہ ہمارے لیاقت آباد کے اسلام بھائی ہیں, مدنی مذاکرے میں آئے ہیں لیکن مدرسہ مدینہ بالغان پڑھا کر آئے ہیں.
ماشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ایوبی کابینہ بزم مرشد ڈویژن لیاقت آباد اجمیری مسجد, دونوں جلسوں کے درمیان پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی.
جواب درست ہے, اللہم اغفر لی دونوں سجدوں کے درمیان, دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں نا اس میں مستحب ہے کہ اللہم اغفر لی پڑھیں, یعنی اے اللہ میری مغفرت کر دے.
ہمارے اسلام بھائی کی بھی خواہش ہے کہ ان کو صراط الجنان کا سیٹ دیا جائے, تو انشاءاللہ ان کو صراط الجنان کا سیٹ پیش کیا جائے. آئے.
سوال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
My name is Hassan Amir. I study Madrasat al-Madina, Fazan Atar Wosul. Pyare Papa Jan, my question is that when should we eat food?
کھانا کب کھایا جائے؟ جی کھانے کی عظیم سنت یہ ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہو کہ بغیر بھوک کے کھانے سے طاقت تو کیا آئے گی, الٹا صحت خراب اور دل بھی سخت ہو جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا عموماً وقت باندھا جاتا ہے نا, ناشتے کا ایک وقت, دوپہر کا اور شام کا. اب اس میں یہ کہ بھوک لگے تو کھائیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے طلبا ہیں جامعۃ المدینہ کے, اب بھوک نہیں لگی نہیں کھا رہا تو بعد میں کھانا دستیاب نہیں ہوگا, کیا کرے؟
بہرحال جو احیاء العلوم وغیرہ میں یہی لکھا ہے وہ بھوک بھی لگنے کی مثال دی کہ بھوک بھی خوب چمک کر لگی ہو, کہ سوکھی روٹی بھی مل جائے بغیر سالن کے تو وہ بھی رغبت کے ساتھ کھائے ایسی بھوک ہو, تو یہ ہے بھوک کی تعریف. تو اب یہ کہ گناہ نہیں ہے بغیر بھوک کے کھانا, لیکن یہ کہ اب وہ دل سخت ہو جاتا ہے یہ لکھا ہے. پھر معدے کا جو ہے تو وہ نظام تو بھوک کے وقت ہی قبول کرے گا, ورنہ وہ پیٹ تو کسی کا سگا نہیں ہے, نہ وہ آپ کی مجبوریاں سمجھتا ہے, اس نے تو نقصان تو پہنچا نہیں ہے بغیر بھوک کے کھانا. تو یہ کہ اب یہ جو ہم جو تین بار ہماری تقسیم ہے نا, سنت تو ایک بار کھانا ہے نا, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دن رات میں صرف ایک بار کھانا کھاتے تھے, ایک بار جو کھائے اس کو بھوک اسی لگے کہ بھوک بھی ہاتھ جوڑتی ہو کہ اب جلدی آ. ہم کو اللہ نصیب کرے بس پیٹ کا قفلے مدینہ, ہم تو سارا ہی دن مطلب کچھ نہ کچھ ڈالتے رہتے, انڈیلتے دھکیلتے رہتے, پھر بولتے ہم لوگ عبادت میں دل نہیں لگتا, پیٹ ڈسٹرب ہے, تو یہ ہے تو کیا ہوگا. پھر کھاتے بھی ہیں, کھاتے بھی میں کہتا ہوں کھاتے ہیں, بعض کھاتے ہیں بعد انڈیلتے ہیں, بغیر چبائے نگلتے رہتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. البتہ یہ کہ سحری وغیرہ کام تو ہوتا ہے, یہ بھی مجبوری ہوتی ہے, بھوک نہ بھی ہو تو سحری نہیں کرے گا تو روزے میں پھر دن کو ہو سکتا ہے کہ آزمائش ہو, لیکن پھر بھی وہ معدے کو تو یہ سارے ہمارے مسائل نہیں پتا نا, معدا تو وہی کرے گا جو اس کا ایک اصول بنا ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
و محمد نعیم اتاری جامعات المدینہ ممباسا کینیا. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے، بے اولادی کا کوئی علاج تجویز فرما دیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. 300 بار ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، پیج نمبر 22 پر یہ ورد لکھا ہوا ہے.
محمد سعید بابر نیروبی کینیا سے. پیارے بابا جان، گلے اور گودام کی حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں.
اناج گودام وغیرہ کی حفاظت کے لیے وظیفہ، لا الہ الا اللہ 97 یعنی 97 بار پڑھ کر تجوری بولتے ہیں جس میں پیسے رکھے جاتے ہیں، تجوری غلے یعنی اناج گودام مال وغیرہ پر دم کرنے سے انشاءاللہ عز و جل آفت و مصیبت سے مال و دولت کی حفاظت ہوگی. چڑیا اور اندھا سانپ نامی رسالہ جو مکتبۃ المدینہ کا، اس کے پیج نمبر 28 پر یہ ورد لکھا ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سردیوں میں عام استعمال اور جڑ سے حاصل ہونے والا میوہ، امیر و غریب سبھی کی دسترس میں مونگ پھلی، اس کا استعمال مختلف اشیاء میں ہوتا ہے. امیر اہل سنت سے عرض ہے، مونگ پھلی کے کیا کیا فوائد ہیں، ارشاد فرما دیں.
مونگ پھلی، یہ مونگ پھلی میں پروٹین، کیلشیم، وٹامن ای، وٹامن بی ون بی سکس اور فاسفورس شامل ہوتا ہے، یعنی یہ اس میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں. مونگ پھلی مقوی اعصاب یعنی اعصاب کو مضبوط کرتی ہے. مونگ پھلی دبلے اور کمزور لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. ذیابیطس یعنی میٹھی پیشاب، ڈائبیٹکس ٹائپ 2 میں مونگ پھلی کا استعمال فائدہ مند ہے. مونگ پھلی کے استعمال سے انسولین کی سطح برقرار رہتی ہے. مونگ پھلی میں موجود فولاد خون کے نئے خلیے بنانے میں مددگار ہے. خارش جس کو ہو اس کے لیے مونگ پھلی نقصان دہ. مونگ پھلی کینسر سے حفاظت میں ہماری مدد کرتی ہے. کچی مونگ پھلی کے بجائے ہمیشہ بھنی ہوئی مونگ پھلی کھائی جائے، ابال کر بھی کھائی جاتی ہے. مختلف حلوے وغیرہ ہوتے ہیں، مٹھائیاں، ان میں بھی ڈالی جاتی ہے. مٹھی بھر مونگ پھلی کافی ہوتی ہے، البتہ کسی نے زیادہ کھائی تب بھی مونگ پھلی میں یہ ہے کہ یہ وزن نہیں بڑھاتی. مونگ پھلی میں موجود وٹامنز ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتے ہیں. مونگ پھلی معدے اور پھیپھڑے کے لیے فائدہ مند ہے. مونگ پھلی میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو غذائی لحاظ سے سیب، چکندر اور گاجر سے زیادہ ہیں. اگر آپ کے بال گر رہے تو مونگ پھلی کا استعمال ضرور کیجیے گا، بال گرتے بال روکنے کی اس میں صلاحیت اللہ نے رکھی ہے. حاملہ خواتین مونگ پھلی کھانے سے پرہیز کریں، الرجی ہونے کا خطرہ رہتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی وآلہ
وسلم. یہ بھی سوال میں غریبوں کے لیے مونگ پھلی کا کچھ یوں کہ غریب بھی لے سکتے ہاں دونوں کے ہے ایسا ہی مطلب بولتے لیکن وہ جب تھا جب غریبوں کے لیے اب یہ بتایا سر میں نے کہ 80 روپے پاؤ ہے. میں بھی سوچ رہا تھا اب غریب بےچارے مونگ پھلی کے اب تو پانی بھی بکتا ہے یار کتنے کی بوتلیں پتہ نہیں پانی ہاں وہ بھنی بھی مونگ پھلی جو ریڑیوں پہ بکتی ہوگی ہاں وہ 80 روپے اب وہ کچی ہوگی تو 40 روپے کی ہوتی ہوگی پتہ نہیں کچی کا بھاؤ پتہ نہیں ہے تو 40 روپے پاؤ بھی اب جس کے 5-7-8 ہزار روپے تنخواہ ہو کیا لے گا یار مونگ پھلی وہ کھانا نہیں کھا سکتے گوشت نہیں لے سکتے ایسے آپ کو نظر آئیں گے معاشرے میں اکا دکا مل جائیں گے آپ کو ڈھونڈیں گے تو کہ جو صرف بقرعید میں گوشت کھاتے ہوں گے سارا سال نہیں کھا سکتے گوشت گوشت بھی مہنگا سب مہنگا اب نفے کا وہ نفے کی شرح بڑھا دی ہے لوگوں نے یہ بھی ہے ہر چیز مہنگی کرتے جا رہے یعنی یہ بہانے کر کے کہ یہ ٹیکس ڈال دیا اور وہ مہنگائی ہو گئی ہے ہول سیل میں مہنگا ہو گیا اور لیبر مہنگی ہو گئی ہے فلاں یوں کر کے وہ ایک دم میں نے بھاؤ کو وہ جیک لگا کر اونچا کر دیتے ہیں سب میں نے کہ لگے ہوئے ہیں بلوٹو بار میں. اللہ تعالیٰ غریبوں کی ہمدردی نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صدام بھائی ہیں ہند سے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر لائیو چیٹ کے ذریعے سے تحریری سوال کر رہے ہیں. پوچھ رہے ہیں کیا نیاز میں شکار کا گوشت شامل کیا جا سکتا ہے؟
اگر حلال جانور کا شکار کیا ہے تو اس کے گوشت پر بھی نیاز تو ہو سکتی ہے کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لیکن آج کل قوانین پر خیال رکھیے گا شکار کی عام اجازت ہوتی نہیں ہے جیسے پاکستان میں بھی شکار کی اجازت نہیں ہے اس کے لائسنس ہوتے ہوں گے شکار کے بہرحال کسی نے غیر قانونی طور پر شکار کر بھی لیا اور جانور کو اگر شرعی طور پر ذبح کر دیا تو گوشت تو حلال ہے اس کا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سفیان علی بھائی ہیں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے سوال کر رہے ہیں کہ جب نفخہ اول پھونکا جائے گا تو کون سی چیزیں فنا ہوں گی اور کون سی باقی رہ جائیں گی؟
قیامت کی جو کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان میں بعض تو واقع ہو چکی ہیں یعنی وہ یہ بھی صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور میں لکھا ہے اردو کی کتاب بھی کہ صدر الشریعہ کو بھی انتقال کو اچھا خاصا ٹائم گزر گیا مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. تو اب خیر یہ فرماتے ہیں بعض واقع ہو چکے اور کچھ باقی ہیں قیامت کی نشانیاں. جب نشانیاں پوری ہو لیں گی اور مسلمانوں کے بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کے اولاد نہ ہوگی یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا کوئی اپنی دیوار لیستا ہوگا کوئی کھانا کھاتا ہوگا غرض لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ دفعتن یعنی یکا یک اچانک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا شروع اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بہت بلند ہو جائے گی لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے. آسمان زمین پہاڑ یہاں تک کہ سور اور اسرافیل اور تمام ملائکہ یعنی فرشتے فنا ہو جائیں گے. اس وقت صرف اس وقت اس واحد حقیقی جل جلالہ کے سوا کوئی نہ ہوگا. وہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، کہاں ہیں جبارین، کہاں ہیں متکبرین، مگر ہے کون جو جواب دے. پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے. یہ پہلا جو سورہ نفقہ اولا، یہ اس کی جو تفصیل لکھی تھی باہر شریعت میں وہ میں نے عرض کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
رمضان بھائی ہیں باب المدینہ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ لوگ قبر کے اطراف میں چینی اور آٹا ڈالتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟
اس نظریے سے بھی ڈالنا، یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اس سے جو ہے وہ ہمارے مردوں کو نہ کھائیں اور چینی کو کھائیں.
اس کا تو اعلیٰ حضرت نے رد کیا ہے، ملفوظات اعلیٰ حضرت پیج نمبر 348. عرض، مردہ یعنی میت کے ساتھ مٹھائی قبرستان میں چونٹیوں کے ڈالنے کے لے جانا کیسا ہے؟ ارشاد، ساتھ لے جانا روٹی کا جس طرح علماء کرام نے منع فرمایا ہے ویسے ہی مٹھائی ہے، اور چونٹیوں کو اس نیت سے ڈالنا کہ میت کو تکلیف نہ پہنچائیں یہ محض جہالت ہے، اور یہ نیت نہ بھی ہو تب بھی بجائے اس کے مساکین صالحین یعنی نیک و پارسا غریبوں پر تقسیم کرنا بہتر ہے. یہ تو ہاں بریکٹ میں ترجمہ مساکین صالحین، نیک غریبوں کو یہ تقسیم کر دی جائے مٹھائی عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے، عیسیٰ علیہ ثواب کا تذکرہ نہیں ہے یہاں، تو یوں کیڑیوں کو مٹھائی ڈالنے کے بجائے وہاں قبرستان میں مرچے، تو واسطہ قبرستان میں تاکہ میت کو تکلیف نہ دے.
جی یہ بھی ایک سوال تھا کہ قبروں کے گرد
ویسے اچھا گھروں میں ڈالتے ہیں قبرستان میں ڈالتے ہیں.
جی قبروں کے ارد گرد ڈالنے کا سوال بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے موصول ہوا تھا.
وہ لال مرچ اس لیے ڈالتے ہیں کہ چیونٹیاں قریب نہ آئیں اس کے قبر کے.
ماں تو یہ تو یہ بھی حماقت ہے، تو یہ ظاہری چیونٹیاں یہ قبروں میں تھوڑی مطلب، یعنی کہ قبر میں تو اللہ تعالی کرم فرما دے اپنے حبیب کے صدقے میں تو خیر، ورنہ تو جو عذاب ہوگا وہ ہمارے ظاہری ذرائع سے تھوڑی دور ہو سکتا ہے، عیسال ثواب سے دور ہو سکتا ہے، دعائے مغفرت سے دور ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور بدن میں جو سڑتا گلتا ہے نا تو باہر کے کیڑے تھوڑی آتے ہیں، اس کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں کیڑے. جب انسان کا بدن سڑتا ہے تو یہ کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، پیٹ پھٹ جاتا ہے اور کیڑے اس کو کھاتے ہیں، کھاتے 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 سب کچھ کھا جاتے ہیں، پھر یہ کیڑے باقی رہ جاتے ہیں، غذا ختم ہو جاتی ہے ان کی. اب یہ کیڑے ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، تو جو طاقتور ہوتے ہیں کمزوروں کو کھا جاتے ہیں، پھر دو رہ جاتے ہیں. اب وہ دونوں ایک دوسرے کو کھانے کی کرتے ہیں تو دونوں پھر یہ گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، کشتی لڑتے ہیں سمجھو، پھر ایک کیڑا دوسرے پر حاوی ہو جاتا ہے، جیت جاتا ہے، اس کو کھا جاتا ہے، پھر ابھی اکیلا رہ جاتا ہے کیڑا، اب اس کو غذا نہیں ملتی اس کی، تو یہ بھی بھوکوں سے بھوکا مر جاتا ہے. اس میں بڑی عبرت ہے، بڑی عبرت ہے. تو یہ آپ کی یہ کیڑیاں اب مرچیں ڈالیں گی تو یہ کیڑیاں کیا کریں گی، اندر پہنچے ہی بھی ضروری نہیں، اللہ چاہے گا تو کیڑیاں بھی پہنچ جائیں گی، آپ مرچوں سے بھی نہیں بھاگیں گی. اللہ تعالیٰ سے بس پناہ مانگنی چاہیے. تو مردہ سڑے گلے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو جگہ کیسے ملے گی، ورنہ تو گھر میں رکھتے، تو گھر میں کون رکھے گا اس کو.
عموماً کئی مقام پر ایسا ہوتا ہے خصوصاً بچوں کے حوالے سے کہ قبر کے گرد اس لیے لال مرچ ڈال دیتے ہیں سائڈوں پر کہ کوئی جانور جیسے کتے اور بجو وغیرہ ہوتے ہیں ایسے بڑے جانور، تو وہ قبر کھود کے بعض اوقات بچے کی لاش یا ویسے ہی لاشوں کی بے حرمتی کرتے ہیں، تو اس مقصد کے لیے ڈال دیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج ہے؟
اگر نیت کے بدلنے سے حکم بدل جائے گا، اگر مرچیاں اس لیے ڈالی کہ کیڑیاں اندر جا کر نقصان نہ پہنچائیں تو یہ جہالت ہے. اور اگر اس لیے ڈالیں گے کوئی جانور قبر نہ کھود ڈالے تو اس کے لیے ڈالنے میں, یعنی وہ کیڑیاں بھی اس لیے کہ وہ کیڑیاں میت کو نہ نقصان پہنچائیں, اس لیے اعلیٰ حضرت نے وہ مٹھائی کے لیے تو جہالت دکھائے, لیکن لال مرچ کا یہاں مطلب درست استعمال بھی آ گیا نا کہ اس لیے ڈالی کہ جانور قبر کو نہ کھود ڈالیں, تو سائڈوں سے عام طور پہ چوہے وغیرہ سائڈوں سے کھودتے ہوتے میرا خیال ہے, تو کھودے گا تو منہ جلے گا اس کا مرچوں سے بھاگ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ سکرین پر ایک کپ دکھایا جا رہا ہے, اس طرح کے کپ میں چائے پینا کیسا؟
کوئی حرج نہیں اس میں, یعنی کہ کپ میں دراڑ ہو تو نہ پیئے, اور اگر ٹوٹا ہوا ہے کوئی حصہ جیسے اوپر کنارا کوئی ٹوٹا ہوا ہے تو کنارے سے اس ٹوٹے ہوئے حصے سے نہ پیئے, اور حصے سے پینے میں بھی حرج نہیں ہے.
سجاد بھائی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سوال کر رہے ہیں کہ میرا مولانا الیاس قادری سے سوال ہے کہ آپ نے اب تک حج کیوں نہیں کیا, اور ایک سوال پہلے تھا کہ آپ کو حاجی کیوں نہیں کہا جاتا.
یہی تو ہے نا, میرے غوث پاک نے حج کیا ہے, ان کو بھی حاجی غوث پاک نہیں بولتے, مشائخ تقریباً حج سے مشرب ہوتے ہیں, کوئی ان کو حاجی نہیں کہتا, علماء بھی ایک تعداد ہے جو حج سے مشرب ہوتی ہے, یہ ہمارے حاجی مفتی بیٹھے ہوئے بےچاروں, حاجی مفتی کوئی نہیں کہتا کہ حج کیا جائے, ہم کو نہیں بولتے حاجی, ہاں کوئی پارٹی ہے مالدار آدمی ہے سرمایہ دار بولے حاجی نہ بھی کیا اس کو حاجی صاحب بولتے ہیں, تقسیم ہے, تو ہم اپنے منہ سے تو نہیں بول سکتے نا کہ بھائی ہم کو بھی حاجی بولو. تمہارا لیے کہ وہ ہمارے یہاں یہ آج پہلے عرف نہیں تھا حاجی گھوس پاک, اور یہ میں نے خوش تفنن کے طور پہ عرض کیا, یہ توہین بھی نہیں ہے, حج کیا تھا میرے گھوس پاک حاجی ہے, اگر کوئی حاجی غوث اعظم کہے تو اس پر کوئی حکم تھوڑی لگے گا, گناہگار تھوڑی بولیں گے.
بات ویسے غور طلب ہے کہ کسی صحابی نے بھی کسی صحابی کو حاجی کہا ہو یہ پتا نہیں ہے, یا یوں مطلب یہ دور صحابہ یا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری دور میں ایک دوسرے کو حاجی شاید نہیں کہا گیا,
کلمے میں بھی حاجی محمد رسول اللہ نہیں ہے
جی,
حالانکہ سرکار حاجی ہیں, اور جو بھی حاجی ہے انہیں کے صدقے میں حاجی ہے.
آج جس آج کے اس میں جس کو حاجی
پڑھے ہیں سرکار نے بھی صلی اللہ تعالی,
آج اگر کسی کو حاجی کہا جائے تو وہ اگر وہ یہ کہے کہ یہ اللہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا تو اس کو چاہیے کہ اپنے نام کے آگے حاجی نہ لگائے, نہیں
درود شریف اذان کے پہلے آپ کو نہیں پڑھنے دیں گے, باقی ہم سب کام کریں گے,
اپنے آپ کو حاجی بھی کہلوا لیں گے تو وہ ان کو منع
نہیں پڑھنے دیتے,
ان کو منع کر دیتے,
شریف نہیں منا دیتے, بارہویں شریف نہیں منا دیتے, باقی حاجی کہلوانے میں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے, یہ شیطان کے وسوسے ہیں, وہ بات جو شریعت سے نہیں ٹکراتی وہ جائز ہوتی ہے. یہ مسجدیں جو بنی ہوئی ہیں لینٹر کی, پہلے لینٹر کی کہاں تھی, پہلے گنبد نہیں تھے مسجدوں کے, منارے نہیں ہوتے تھے, محراب نہیں تھی, سب بعد میں ہوئی ہے, صحابہ کرم کے دور کے بعد میں امام کی جو محراب ہے نا, اس کے محراب کے بغیر تو کوئی مسجد ہوتی ہی نہیں ہے, تو یہ محراب بھی اس دور میں نہیں تھی, صحابہ کرم کے بعد عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں محراب کی بدعت جاری کی, بدعت حسنہ, سب قبول ہے, تو اذان سے پہلے درود پاک ہزار مرتبہ قبول ہے, 1100 مرتبہ قبول ہے, الحمدللہ. مسجد الحرام میں اب بھی محراب نہیں ہے, کعبے کے چاروں طرف سے نماز پڑھی جا سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پچھلے سوال کا حصہ, ایک تو حاجی جو ہے وہ اصل میں لفظ بھی عربی میں یوں نہیں ہے, الحاج کے الفاظ ہیں, اور دوسرا وہ آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے اب تک حج کیوں نہیں کیا.
میں نے اب تک حج نہیں کیا, میرے تو میں نے حج تو کیا الحمدللہ, صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہوتا ہے, تو اب کوئی حج نہ کیا تو اس سے اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ آپ نے حج کیوں نہیں کیا؟ حج کے لیے کس کو انتظار نہیں، کس کو حج نہیں کرنا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا، کس کو نہیں کر رہا ہے؟ سبھی کو کرنا ہے نا حج تو. ہاں الحمدللہ، تو الحمدللہ سب کو حج کرنا ہے، اسباب ہو جاتے ہیں، آقا بلا لیتے ہیں، اللہ تعالی کرم فرما دیتا ہے، حج ہو جاتا ہے. اور نہیں ہوتا تو بندہ کیا کر سکتا ہے؟ بعض روتے ہیں، دھوتے ہیں، تڑپتے ہیں تو ان کا کام ہو جاتا ہے. نصیب میں ہوگا تو حج ہوگا. جس نے ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے لیے پکارا، یہ تو قرآن کریم میں. تو اب یہ کہ حج کے لیے تو پکارا، پھر حدیثوں میں اس کی تفصیلات ہیں کہ جو اب عالم ارواح میں تھے، جو ماں کے پیٹ میں تھے، جو باپ کی پیٹھ میں تھے، تو جس نے لبیک کہی ابراہیم علیہ السلام کے پکارنے پر تو وہ حج کرے گا. دو بار لبیک کہی اس نے تو دو حج کرے گا. جو لبیک 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 کہتا رہا، تو جتنی بار لبیک کہے گا، عالم ارواح میں لبیک کہی، ماں کے پیٹ میں کہی ہے نا، تو وہ اتنے حج کرے گا، اسباب بھی ہو جائیں گے. تو اب کس نے کتنی بار لبیک کہی کیسے پتا چلے اپنے کو؟ اگر میں نے لبیک کہی ہے، میری لبیک باقی ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت ظاہر ہے کہ میری رکاوٹ نہیں بنے گی، میرے ہمت بھی آ جائے گی، طاقت بھی آ جائے گی، انتظام بھی ہو جائے گا، اسباب بھی ہو جائیں گے. اور تم چلو نہ چلو، میں چلا میں چلا. یہ تم چلو نہ چلو، میں چلا میں چلا. کاش آقا بلا لیں گے تو بات بن جائے گی. جب بلائے آقا نے، خود ہی انتظام ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، مجھے ہر سال تو حج پر بلانا یا رسول اللہ، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ.
میرا نام سید ارسلان ہے. امیر سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے، اگر کسی شخص کی زوجہ سید گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں تو کیا شوہر کے اوپر اس کا ادب کرنا لازم ہے؟ اور سنا ہے شوہر تو حاکم ہے، برائے مہربانی اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے.
تو حاکم بے ادب تھوڑی ہوتا ہے، حاکم عالم کا ادب نہیں کرے گا کیا؟ تو شوہر بھی بیوی کا جو سیادت ہے، اس کی نسبت ہے، اس کا تو ادب فرض ہے نا، اس کی تعظیم فرض ہے سیادت کی اس کے. سید کا نسب تو اعلیٰ ہے نا، وہ حکیم بھی ہوتا رہے، حکیم بھی ہے واقعی، ادب تو کرے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں سحر انصاری عرب شریف سے بول رہا ہوں. بغدادی نسخے کے دم کیے ہوئے 11 کھجور دم کرنے والا شخص ہی اسی رات کو کھانا ہے یا گھر کے سب افراد کبھی بھی کھا سکتے ہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے، جزاک اللہ خیرا.
یہ جو لکھا ہوا ہے کہ وہی کھائے گا، تو پڑھنے کے بھی اپنے فضائل ہیں نا، فوائد ہوں گے اس کو. جو کچھ لکھا ہوا ہے اسی پر عمل کیا جائے. اب اگر کسی نے سب کو کھلائے یا کسی نے یہ عمل کیا ہی نہیں، تو اس پر بھی کوئی ظاہر ہے کہ حکم تو نہیں ہے، گناہگار تو نہیں ہے. یا کوئی 11 کھجور کسی کو چلتے ہی نہیں، ایک وقت میں 11 وہ نہیں کھا سکتا، تو کیا کرے؟ نہ کھائے، بھلے نہ کھائے. کہ کھائے گا اور اس کو کچھ ہو گیا، چھالے وغیرہ پڑ جاتے ہیں کھجوروں سے کسی کے منہ میں، تو نہ کھائے 11. تین والا بھی تو نسخہ ہے. اب کوئی ایسے بھی ہوں گے جو تین بھی نہیں کھا سکتے ہوں گے، شوگر والا کیا کرے گا؟ شوگر والا بھی نہ کھائے کھجور، کھجور تو بہت میٹھی ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
محمد رضا قادری. عرض کر رہا ہوں پیارے مرشدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ربیع الاخر ربیع الغوث کے مہینے میں شادی کرنا کیسا، اور اگر کوئی اسلامی بھائی اپنے گھر پر لنگر یعنی نیاز کا پروگرام رکھے اور اسی میں نکاح خوانی بھی کروا دے تو ایسا کرنا کیسا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دے. میری میرے گھر بار والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دے.
یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب، جائز ہے بلکہ اچھا ہے. شادی کا بھی جو کھانا اس پر اگر کسی نے نیاز فاتحہ کر دیا، عیسیٰ علیہ ثواب کر دیا، تو یہ برکت والا ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سگیت تار محمد شاہ رخ اتاری، عرض کر رہا ہوں پیاری مرشد آپ کی بارگاہ میرا سوال ہے، نسخہ بغدادی کتنی تاریخ کو اور کس وقت کرنا ہے، اور نسخہ زیلانی کس تاریخ کو اور کتنی بجے کرنا ہے، اس کی رہنمائی فرما دیجیے.
دونوں کے لیے گیارہویں شب لکھا ہوا ہے نا، یعنی جو بغداد شریف میں ان کی گیارہویں آج ہے، مدینہ پاک میں جو ان کی بھی گیارہویں شب آج ہے، اور پاکستان والوں کی کل ہے گیارہویں رات، تو چاند کے حساب سے جہاں گیارہویں رات ہو وہاں یہ عمل کرنا ہے. غروب آفتاب سے رات شروع ہو جاتی ہے، تو غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک جب چاہے کر لے. عوامی نخصہ نخصہ نہیں، زبان پہ بازوں کو چڑھتا نہیں بےچاروں میں، نسخہ نخصہ بولنا اچھا لگتا ہے، بولتے ہیں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے بابا جان، غلام سرور اتاری گجرات سے عرض کر رہا ہوں، ہم مدنی پرچم کب سے کب تک لگائیں، کیونکہ اس میں تین نسبتیں ہیں، حضور غوث پاک کی نسبت بھی ہے اس میں، اور آخری صلاۃ السلام کی گنبد حضرت بھی نسبت ہے، اور سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کے روزہ مبارک کی بھی نسبت ہے.
ہاں تو آپ لگا دیں، اگر نہیں لگائے آپ تک تو، اور گیارہویں شریف کا دن جب گزر جائے، سورج ڈوب جائے، اب اتار لیں. وہ زیادہ دن تک پھر وہ لہراتا رہے گا تو دھوپ ہوا سے پھر اس نقصان پہنچ سکتا ہے، پھر بعض اوقات یہ چیلوں وغیرہ کی بیٹیں بھی اس پہ پڑ سکتی ہیں، تو لپیٹ کے احتیاط سے رکھ لیں، آئندہ جشن ولادت کے موقع پر کام آ جائے گا. صاحب اگر اس کی حفاظت کریں نا تو پیسوں کی بھی بچت ہوتی ہے اس میں. عطیات سے جو لوگ لیتے ہیں نا، یہ شاید زیادہ بے احتیاطیاں کرتے ہیں، وہ پول پہ باندھ دیا تو باندھ دیا، اب وہ دوسرا سال آئے گا تو نئے سرے سے وہ چندہ کرتے رہیں گے، تو یہ اس طرح نہ کریں. تو اتار کے وقت پورا ہو جائے تو سنبھال کے رکھ لیں، دوسرے سال کام آئے. بعض یہ بھی کرتے ہوں گے، سنبھال کے رکھتے بھی ہوں گے.
حسن رضا تاری جیلانی کا بینات خیبر پختونخوا بخاور نہ راغلی ما زما امیر اہل سنت پر برگاہ کے سوال عرض دے چے مونگا خیرات کو کور کے روجے پکاؤں حلوا وغیرہ پکاؤں دا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نم باندھے، وایا دا حلال دے یا حرام دے، غیر اللہ پر نم باندھے دس ایک اول جائز دی کہ نہ دی، برائے کرم دے پبارہ کے لگ زموں رہنمائیوں کے، جزاک اللہ خیرہ.
ان کا سوال یہ ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جو ہم ختم خیرات کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کرتے ہیں، تو غیر اللہ کے نام پر جو کھانے اور پینے کی چیزیں تقسیم کرنا اور ان کا کھانا، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اس کے بارے میں ہماری شرعی رہنمائی فرمائیے، جزاک اللہ خیرہ. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے لیے دعا فرمائے، دعائیں مغفرت فرمائے، اور ہمارے خیبر پختونخوا کے لیے بھی دعا فرمائے، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں سب کے لیے دعا فرمائے. اور مسواک کے بارے میں ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل مسواک کی سنت پر خود بھی عمل کریں گے اور اس کو انشاءاللہ عزوجل مسواک شریف لے کر تقسیم بھی کریں گے. فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا انشاءاللہ عزوجل.
غوث پاک کے نام پر جو کھانا وغیرہ ہوتا ہے نا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے غوث پاک کے عیسیٰ علیہ السلام کا کھانا. تو اس طرح غوث پاک کے نام کا کہنے سے کوئی حرج نہیں ہے. آخر بتائیے کون سی مٹھائی کی دکان ایسی ہے جس میں مٹھائی کی دکان کا نام نہ لکھا ہو، فلاں سویٹ مارٹ، فلاں سویٹ مارٹ، ڈبے پہ بھی لکھا ہوتا ہے اسی کا. تو یہ کسی کے نام کی تو مٹھائی ہوتی ہے. اور یہ جو مختلف غذاؤں کی پیکنگیں ملتی ہیں دودھ کے نام پر یا ڈبے میں جو کچھ ملتے ہیں، سب پر کسی نہ کسی کا نام لکھا ہوتا ہے. تو اتنی کھانے کی چیزیں ہیں، پیکٹ میں نام تو لکھا ہی ہوتا ہے نا. تو یہ اللہ کا نام کہیں بھی نہیں لکھا ہوتا. اللہ سویٹ مارٹ تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، بندے کا نام ہی دیکھا ہوگا یا کسی اور چیز کا نام دیکھا ہوگا. وہاں وسودا کیوں نہیں آتا یار؟ مٹھائی دیکھ کر یا تو پانی منہ میں اتنا چھوٹتا ہے کہ یاد نہیں رہتا ہے اعتراض کرنا یہ کیا ہے. لیکن میرے غوث پاک کا جہاں نام پڑا تو شیطان بولا گھٹ جاؤ، یہ میرا دوست ہے، اس کو وسوسہ ڈال دو تو وسوسہ ڈال دیتا ہے. ایسا نہیں کرو یار. تو غوث پاک کے نام کا معنی غوث پاک کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے. قربانی بھی تو بزار بندے کے نام کی تو ہوتی ہے نا، اس کے نام کی، اس کے نام کی، میری ماں کے نام کی، میرے باپ کے نام کی بولتے ہیں نا قربانی. قربانی کا جانور لے کے جا رہے ہیں تو کوئی پوچھے گا کس کا ہے تو آپ یہ تھوڑی بولیں گے اللہ کا ہے، حقیقت میں اللہ کا ہے. لیکن آپ تو بولیں گا میرا ہے یا میرے دادا جان کے نام کا ہے یا میرے پڑوسی کا ہے. نہ اللہ کے سوا کسی غیر کی تو نسبت دیں گے آپ، حالانکہ اندر چھوٹے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کرنا ہے. تو قربانی اور قربانی اللہ کے نام پر ہی کریں گے آپ. تو مجاز زن جو نسبتیں ہوتی ہیں یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی ہے، اور یہ بالکل دنیا بھر کا عرف ہے، یہ کوئی شرن اس میں حرج نہیں ہے. شریعت شرن شرعی بھی عرف ہے، عرف بھی نہیں کہیں گے، منسوس ہے. تو
جی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی طرف سے بھی اور امہات المومنین کی طرف سے بھی قربانی کی. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے. اور قرآن پاک میں جو وما اہل لغیر اللہ بھی کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، تو اس پر مفسرین نے، تقریباً تمام ہی مفسرین نے عربی زبان میں جو تفسیریں ہیں اس پر یہی الفاظ لکھے ہیں، ای عند ذبحی ای وقت ذبحی، یعنی ذبح کے وقت اگر کسی کے پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا گیا، جیسے بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ کچھ اور پڑھ لیا، تو پھر اس کے حرام ہونے کی بات ہوتی ہے. ذبح سے پہلے کا اس کا مطلب نہیں ہے.
صلو علی الحبیب.
سوال سوشل میڈیا کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے، تحریری سوال ہے. کہہ رہے ہیں کہ حضور یہ فرمائیں کہ نگران شورا اور حاجی شاہد صاحب جیسا مرید کیسے بنا جا سکتا ہے. اور یہ بھی ایک سوال ہے کہ آپ مدنی پیڈ پر کیوں لکھتے رہتے ہیں؟
میری مرضی ہے. اب میں کیوں لکھتا ہوں یہ بھی، تم کو حاجی کیوں نہیں بولتے اس کا جواب بھی میں دوں. اب یہ دو جانے یہ ایسے مرید کیسے بنتے، یہ بھی میں اس کا جواب دوں یا وہ مرید جواب دیں گے ہم کیسے بنے مرید اس طرح کے؟ بےچارا پیر کیا کرے یار، پیر کیسے جواب دے گا؟
اب مرید جواب دے گا میرے پاس کا ابھی
جی،
ابھی مرید جواب دیں گے دو جن کا نام آیا ہے.
نہیں تو کوئی مرید، کوئی اور مرید بھی تو ان کی حمایت میں اعلان، حمایت کا اعلان کر سکتا ہے نا.
کس طرح بننا چاہیے حضور فرمائیں؟
میں کیسے جواب دوں یار یہ؟ اب کوئی امام ہو پیش امام، اس کے پیچھے ایک نمازی رو رو کر خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہو تو کوئی بولے کہ امام صاحب آپ جواب دیجئے کہ یہ آپ کے پیچھے چونکہ نماز پڑھتا ہے تو یہ کیسے رو رو کر نماز پڑھتا اور ہم کو رونا آتا ہی نہیں ہے، تب اس کا بےچارا امام کیسے جواب دے گا؟ یا تو مقتدی سے پوچھے نماز پڑھنے والے بھائی تم روتے کیوں، ہم کو کیوں رونا نہیں آتا، ہر کوئی نسخہ بتاؤ رونے کا کہ ہم کو بھی ہمارا بھی نماز میں اسی طرح دل لگے، خوشو اور خضوع پیدا ہو. تو امام پر تو اس کا جواب کیسے وہ دے گا، پیر کیسے جواب دے گا؟
میری ناقص جو عقل کام کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اطاعت، فرما برداری اور پیر کامل کی رضا، اگر یہ جو ہے مطلوب رکھی جائے، اس کو مقدم رکھا جائے تو کوئی منازل طے کرنے میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. آج ہم نے ایک بات جو سیکھی وہ یہ بھی تھی ایک سلسلے کے اندر، لبیک سلسلے میں، کہ مرید کو چاہیے کہ وہ ایسا بن جائے کہ اس کا پیر اسے کوئی بات کہنے میں کسی قسم کا تردد محسوس نہ کرے، کہ مرید ایسا ہو کہ پیر کو اسے کہنا ہے کہ اگر چلے جاؤ تو پیر بولتے ہیں کہ چلے جاؤ اور وہ چلا بھی جائے، اس طرح کا جو ہے وہ انسان بنے تو یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے. اللہ ہم سب کو بننے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین.
آپ کیا فرماتے ہیں؟
نگران شورا اور حاجی شاہد بھائی کے حوالے سے جو تذکرہ ہو رہا ہے تو ایک بات جو میں زیادہ محسوس کرتا ہوں یہ کہ امیر اہل سنت دامت برکات عمر عالیہ کی جس بات میں خوشی ہوتی ہے نا، اس بات کو کرنے میں مطلب یہ کہ کسی قسم کا انتظار نہیں ہوتا، یعنی سارے کام چھوڑ کر، یوں سمجھ لیں کہ نگران شورا کو بھی دیکھا ہے، حاجی شاہد بھائی کے بھی معاملات دیکھے کہ ماشاءاللہ اس کام کو کرنے میں یہ بہت زیادہ جو ہے وہ کوششیں کرتے ہیں. اب جیسے آج کل ماہنامہ فیضان مدینہ کا ایک سلسلہ چل پڑا تو الحمدللہ نگران شورا سے آج مدنی مشورہ تھا ہمارا، تو ہماری ایک مجلس کے اسلام بھائی اس میں شامل تھے تو وہ بار بار اپنے شعبے کا تذکرہ کسی اور حوالے سے کر رہے تھے، لیکن نگران شورا کو دیکھا کہ وہ ایک ہی بات کہ ماہنامہ فیضان مدینہ، ماہنامہ فیضان مدینہ، ماہنامہ فیضان مدینہ. تو یہ بھی ایک بات سیکھنے کو بارہا دیکھی جاتی ہے، ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ امیر علیہ سنت سے ان کی محبتیں، امیر علیہ سنت سے ان کا پیار، اللہ مزید اس میں برکتیں دے. اور مزید یہ کہ جس بات میں امیر علیہ سنت کی خوشی ہے نا تو اللہ کی رحمت سے اس کام کو کرنے میں یہ بالکل آگے آگے نظر آتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کی مدنی سوچ نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
جی ماہنامہ فیضان مدینہ. جی امین
جی
آپ لا رہے ہیں نا بڑی رات کو.
ماہنامہ فیضان مدینہ کی جو فروخت کا سلسلہ ہے وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شروع ہو چکا ہے
ماشاءاللہ،
اور انشاءاللہ عزوجل کل ہماری بھرپور کوشش ہے کہ جو بڑے بڑے شہر ہیں ہمارے تو ان کے اجتماع ذکر و نعت جو گیارہویں شریف کے اجتماعات ہوں گے انشاءاللہ عزوجل اس میں فروخت کا بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور کل سے انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کی سالانہ بکنگ کا بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا.
یہ فروخت میں سمجھتے ہیں سب؟ سیل. فروخت مانے کیا؟ کوئی کوئی ہاتھ اپاڑا تو تھڑکی رہے. فروخت نے، فروخت نے وہ سننے میں جی میرے خیال سیل میں سمجھتے ہوں گے.
جی
سیل شروع ہو گئی ہے مکتبۃ المدینہ پر.
تو مکتبۃ المدینہ پہ الحمدللہ ماہنامہ فیضان مدینہ جو ہے یہ طلب کیا جا سکتا ہے، اور کل سے انشاءاللہ جو ملک بھر میں جو گیارہویں شریف کی جو اجتماعات کا سلسلہ ہے تو انشاءاللہ عزوجل بڑے شہروں میں بالخصوص یہ ماہنامہ فیضان مدینہ دستیاب ہوگا، اور ساتھ ہی ہم اس میں سالانہ بکنگ کا جو سلسلہ ہے کہ یہ چونکہ ایک رسالہ جو ہے وہ 3500 روپیہ ہدیہ ہے سادہ، اور اگر 12 ماہ کی جو اس کی بکنگ کرانی ہے تو اس کی جو رقم ہے وہ 419 جمع 1 یہ، اور مزید سادہ جو ڈاک کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس معاملے میں 450 روپے سالانہ جو ہے وہ جمع کرائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو ایڈریس ہے اس پر بھیجا جائے گا، اور اگر اس میں جو رجسٹری کرائی جاتی ہے جس میں کنفرم ہوتا ہے رسالے کا پہنچنا، اگر یہ سلسلہ کرائیں گے تو انشاءاللہ اس میں جو ہے 800 روپے سالانہ، یعنی رسالہ کی قیمت جمع ڈاک خرچ.
850 850 لکھا ہوا
نہیں، 800 روپے. پاپا یہ اس کی آج ہم نے کیلکولیشن کی ہے تو یہ 800 روپے بنتے ہیں اس کے. 380 روپے جو ہے وہ رجسٹری کا خرچہ ہے اور 420 روپے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ہدیہ ہے.
سب کو اعلان تو پتہ نہیں چلے گا بابا, یہ 850 بھیجیں گے اس کا کیا کریں گے؟
نہیں, یہ ہم نے اس میں کریکشن کر رہے ہیں اور امید ہے کہ آج کریکشن کر کے ہی یہ سیل ہوں گے. 800 روپے ہدیہ اس کا.
اچھا,
اور اسی طرح جو ہمارا رنگین جو رسالہ شائع ہوگا وہ ایک رسالہ 60 روپے کا ہے, 12 رسالوں کی قیمت 720 روپے ہے, 380 روپے ڈاک خرچ ہے, تو 1100 روپے سالانہ جو ہے وہ رنگین رسالے کا ہدیہ ہوگا. تو یہ جو بکنگ ہوگی اس کے 3 ذرائع ہوں گے. ایک تو مکتبۃ المدینہ کی دکان پر آپ سالانہ بکنگ کرا سکیں گے, اسی طرح ہمارے کل کے اجتماعات میں خصوصی بستے لگائے جائیں گے اور ہفتہ وار اجتماع میں بھی یہ بستے لگائے جائیں گے جہاں پر آپ سالانہ بکنگ کرا سکیں گے. اور اسی طرح آن لائن دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی کل یہ لنک موجود ہوگا جس میں آپ فارم جمع کریں گے اور اس کا پورا طریقہ کار انشاءاللہ کل اجتماع میں مدنی گلدستے کی صورت میں جو ہے وہ دکھایا جائے گا کہ ہمیں ماہنامہ دعوت اسلامی کو کس طرح سے جو ہے وہ سالانہ حاصل کرنے کا طریقہ اس میں بیان ہوگا. تو امیر علیہ سنت نے اس میں دعائیں بھی عطا فرمائی ہیں کہ وہ اسلام بھائی جو کم از کم ایک کے لیے یہ ماہنامہ دعوت اسلامی جاری کرائیں, اپنی مسجد کے امام صاحب, عالم صاحب, مفتی صاحبان, اسی طرح دینی طلباء, شخصیات کے لیے مختلف اداروں میں یہ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچے, اس کی صورت بنانے کی ہم سب نے انشاءاللہ بھرپور کوشش کرنی ہے.
یا اللہ, جو کوئی 12 ماہ کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ بک کروا لے, رقم جمع کر دے, اس کو پل صراط با آسانی پار کرنے کی سعادت بخشنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ماہنامہ فیضان مدینہ یار گھر گھر کام ہو, ماہنامہ فیضان مدینہ یار گھر گھر عام ہو, ماہنامہ فیضان مدینہ یار گھر گھر عام ہو, دنیا بھر میں عام یار دین کا پیغام,
صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ وسلم. اس ماہنامے میں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے کافی سارے مدنی پھول اور مضامین موجود ہیں, تجارت کرنے والوں کے لیے, اسی طرح جو سماجی طور پر جو اپنی خدمت انجام دے رہے ہوتے ہیں ان کے لیے, اس کے ساتھ ساتھ گھریلو حوالے سے, طبی حوالے سے, علاج وغیرہ کے حوالے سے, مدنی منوں کے لیے, جوانوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے, ہر ایک کے لیے, اہل علم کے لیے, سب کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ الحمدللہ آپ کو مضامین اس میں ملیں گے اور آپ کو کافی سارے آپ کے مسائل کا حل بھی انشاءاللہ اس ماہنامے میں آپ کو ملے گا, ماہنامہ فیضان مدینہ. تو جہاں جہاں یہ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مدنی بہاریں آپ کو ملیں گی. جو مجلس ہے ہماری, جو مدنی عطیات باکس رکھنے کی جو مجلس ہے, میری ان سے مدنی التجا ہے کہ جن جن دکانوں پر آپ نے اپنے مدنی عطیات باکس رکھوائے ہیں, کوشش کیجئے گا کہ ان دکانداروں سے آپ سالانہ ان کے ممبر بنا لیں. سالانہ ممبر یہ 450 یا 480 روپے یہ جو بتا رہے ہیں, تو یہ اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے, دکاندار نے ایک ہی بار آپ کو دے دینے ہیں, پھر ان کے پتے پر انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا یہ شعبہ انہیں ماہنامہ بھجوا دیا کرے گا.
سبحان اللہ.
تو یہ تقریباً ڈھائی لاکھ کے آس پاس ہمارے مدنی احتیاط باکس دکانوں پہ رکھے ہوئے ہیں اور ہمارے اسلامی بھائی خود انفرادی کوشش کرے, ثواب کے لیے کرے, انفرادی کوشش کر کر انہیں اس بات کا تیار کریں. رسید بک آپ کے پاس ہونی چاہیے, یا نہیں ہے تو پھر ان کو رسید لا کر دے دیجیے گا. دعوت اسلامی کے تمام اسلامی بھائی یہ 12 ماہ کے لیے اپنا یہ ماہنامہ فیضان مدینہ لازمی بک کرائیں, مدنی التجا ہے, کل جو بڑی رات ہے, تو
تو میری مقتدۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں سے مت دیجیے کہ کل بس سے تھوڑے زیادہ لگا دیجیے گا، رش ہونے کی صورت میں بعدوں کا اسلام میں سستی کر جائیں گے، تو اگر رش کم ہوگا تو اسلام پہ فوراً آ کر بکنگ کروا لیں گے کہ یہ 12 ماہ کے لیے ہمارا بھی ماہنامہ فیضان مدینہ بک کر لیجئے.
آج بھی ہو جاتا نا تھوڑا بکنگ کا سلسلہ تو آج آسانی تھی، کل بڑی رات ہے نا، کل پھر وہ کون سی ایکسپریس بھی کوئی آ رہی ہے نا، روسیہ ایکسپریس گلزار طیبہ سے 3 دن کے لیے آ رہے ہیں، آپ لوگ سن لو 3 دن کے لیے، پھر وہ کنٹینیو ہے منگل پیر منگل بدھ. پھر اس کے بعد وہ جو میرا جمعہ ہفتہ اتوار شاید
ہفتہ اتوار پیر
یہ
جامعت المدینہ
ملک بھر کے ان کے مدرسین کی آمد ہے، مدرسین و ناظمین انشاءاللہ.
سوال چلائیے.
محمد حمزہ تاری مرکز الاولیاء لاہور سے باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ باپا پیٹ کا کفل مدینہ لگانے کی بے شک بہت برکتیں ہیں، بہت سارے ایسے مراض جو کسی طرح قابو نہیں آ رہے ہوتے اس سے قابو میں آ جاتے ہیں، لیکن باپا میں نے پیٹ کا کفل مدینہ شروع کیا تو میری صحت اتنی ڈاؤن ہو گئی کہ ہڈیاں نکل آئیں، تو اس کے حوالے سے کیا طریقہ کار اپنایا جائے کہ بندے کو اتنی کمزوری بھی نہ ہو؟ آپ جواب ارشاد فرما دیجیے.
کتنا وزن کم کیا یہ نہیں بتایا آپ نے، ہڈیاں ایسی کیسی نکل آئیں کہ آپ بالکل ہی لاغیر ہو گئے، اور وہ پیٹ کے کفل مدینہ کی آپ کی کیفیت کیا تھی، آپ نے کیا کیا؟ کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ 1/3 تو مطلقاً مطلب کہ ایک بھوک کے 3 حصے کرے.
پہلے یہ ہے کہ ابن آدم کی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں، اگر پھر
اگر کھانا ہی چاہے زیادہ تو پھر 3 حصے کرے بھوک کے، ایک حصہ غذا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا. یہ تو اب اگر اس انداز سے کوئی پیٹ کا کفل مدینہ لگاتا ہے تو سوال ہی نہیں اس کی ہڈیاں نکلے. صحابہ کرم کیسے چاقو چوبند ہوتے تھے، کیسے پھرتیلے ہوتے تھے. تو آپ کو ہو سکتا ہے کسی اور بیماری کی وجہ سے ہڈیاں نکل آئی ہوں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. تو جو بھی طبیب کے مشورے سے آپ اپنی صحت کی ترکیب کر لیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علی والی وسلم، صلو علی الحبیب.
بھائی کم کھانا کیا دل میں خوف خدا بھی پیدا کرے گا؟ اور اگر دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے تو یہ خوف خدا پیدا ہونے کی علامات کیا ظاہر ہوتی ہیں؟
خوف خدا میں بندہ گناہوں سے بچتا ہے، یعنی یہ رونا جو ہے نا، خیر یہ بھی خوف خدا میں رونا بہت اچھا ہے، بہت فضائل ہیں اس کے، لیکن بعض اوقات یہ رونا جو ہے نا نفسیاتی اثر کے تحت ہوتا ہے، کہ وہ جب ایسا کلام سنتا ہے، ایسا بیان سنتا ہے تو وہ بندہ روتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ پھر گناہوں سے نہیں بچتا تو پھر یہ نہیں. خوف خدا اصل وہ ہے کہ جو گناہوں سے روک دے، نافرمانیوں سے روک دے، یہ ہے خوف خدا. بھلے روئے نہیں ہو، ہنس رہا ہو، کوئی بات نہیں، جو ہنستا ہے وہ اس کو یہ تھوڑی کہیں گے کہ اس کو خوف خدا نہیں ہنستا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تبسم مسکرانا تو مشہور ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر خوف خدا والا کوئی ہوا نہ ہوگا، پھر بھی آپ کا مسکرانا ہنسنا، بڑے ملنسار طبیعت کے مالک تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح بزرگان دین کی ملنساریاں اور لوگوں کی دل جوئیاں مشہور ہیں، ایک سے ایک واقعات ملیں گے، ایک آیات. تو اب جو منہ چڑھا کے بیٹھا ہو، ایک دم منہ پھلا کر کے کسی کی ہمت ہی نہ ہو قریب جانے کی، تو ضروری نہیں کہ یہ خوف خدا والا ہی ہو. بعض ہوتے ہیں نہیں آتا مسکرانا، ہنسنا نہیں آتا بےچاروں کو، ہر وقت ایسا لگتا ہے غصے میں بھرے ہوئے ہیں یا کوئی اس پر وہ غم کے بادل چھائے ہوئے ہیں. حالانکہ نہ غم کے بادل ہوتے نہ غصہ ہوتا ہے, نیچر ہی ایسی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ کہ حقیقی خوف خدا جو ہوگا وہ بندے کو گناہ سے روک دے گا. اللہ کرے کہ یہ خوف خدا ہم کو بھی مل جائے اور رونا بھی نصیب ہو, اخلاص کے ساتھ رونا نصیب ہو تو بڑی بات ہے. کہ جنت میں لے جانے والے اعمال پیج نمبر 703, حدیث نمبر 2051 ابن ماجہ کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ جس مومن کی آنکھ سے اللہ عز و جل کے خوف سے آنسو بہ جائے اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہو, اور پھر وہ آنسو اس کے رخسار یعنی گال پر پہنچ جائے تو اللہ عز و جل اسے جہنم پر حرام فرما دے گا. میں نثار تیرے کلام پر ملی, یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں.
صلو علی الحبیب.
تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فسغا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں.
صلو علی الحبیب.
دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ یا نہیں. اچھا وہ میں نے پہلے مسئلے کا آدھا پڑھ دیا, ناتخوان کو موقع دے رہا تھا.
چلو جو بچ گیا وہ پڑھ لیں,
پڑھ لیں گے شاید.
سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں شاہد حسین اپاری سردار آباد سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ باپا جانی اس بارے میں رہنمائی ارشاد فرما دیں, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں, ان کے پیروکار ہیں, تو وہ شجرہ قادریہ رضویہ طاریہ میں ان کا نام نہیں ہے, تو اس سلسلے میں ذرا رہنمائی ارشاد فرما دیں.
ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں اور شرعی احکامات میں ہم ان کے پیروکار ہیں اور طریقت میں ہم غوث پاک کے پیروکار ہیں. تو ہم چونکہ غوث پاک کے ان مانو کر مرید بھی ہیں, تو غوث پاک کا نام یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلسلہ طریقت, یہ سرکار کے خلیفہ مولا مشکل کشا ہیں علی المرتضی, یہ ہمارے بڑے پیر صاحب ہیں, پھر یہ بھی بڑے پیر صاحب ہیں, غوث پاک کو بھی بڑے پیر صاحب بولتے ہیں, تو ان کے پھر خلیفہ امام علی مقام امام حسین, پھر اس طرح امام زین العابدین, اور پھر چلتے چلتے غوث پاک بھی سلسلے میں آ رہے ہیں, پھر ان سے آگے چل کر اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی سلسلے میں آتے ہیں. تو یوں مطلب یہ ہمارا قادری سلسلہ یہ ہے. اچھا ایسے بھی یہ ضروری کہ یہی جو بزرگ ہمارے آ رہے ہیں ہر قادری سلسلے کے پیر صاحب کے اس میں ہو, یہ بھی ضروری نہیں, دوسرے بھی بزرگ ہوئے جن سے سلسلے چلے ہیں ہے بھی قادری ہو. تو چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس طرح سے ہم لفظ مرید نہ ہمارا یہاں بولا جاتا ہے اور نہ تو اس کا بہرحال عرف نہیں ہے کہ ان کا شجرہ اس طرح کوئی منظوم ہو اور پڑھنے کا رواج ہو. اب یہ سلسلے میں پیروں اور مشائخ کے سلسلے میں یہ رواج ہے کہ سجدہ پڑھا جاتا ہے، اچھا کام ہے، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کی برکت میں فوائد ہیں.
جو سندیں ہوتی ہیں اس میں جو جیسے اعلی حضرت کی، ایک تو یہ طریقہ شجرہ قادریہ کا پورا ناموں کا سلسلہ ہے، یوں ہی جو سندیں ہوتی ہیں وہ کبھی حدیث کی سند ہوتی ہے، کبھی فقہی مسائل کی سند ہوتی ہے. تو جو فقہ کے اندر امام اعظم کی پیروی کرتے ہیں تو اعلی حضرت کی وہ سند بھی موجود ہے جس میں امام اعظم کا تذکرہ بھی آتا ہے.
ماشاءاللہ.
یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اسامہ اختر ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ پینٹ کو فولڈ کر کے نماز پڑھنا کیسا، مثال کے طور پر یہ جیسے یہ پینٹ ہوتی ہے اور اس کو نیچے سے یوں اس کو وہ فولڈ کر رہے ہوتے ہیں، یوں کر کے اس کو ٹخنوں سے اوپر کر لیتے ہیں، تو اس طرح کر کے پینٹ کو فولڈ کر کے نماز پڑھنا کیسا؟
مکروہ تحریمی ہے، اور اگر نیچے گرے نا، ٹخنوں سے نیچے گر رہی ہے پینٹ، تو مکروہ تنزیہی ہے. البتہ تکبر سے پائچے کے نیچے اگر یہ گرائے گا تو مکروہ تحریمی ہوگی.
اچھا، ہمارے سائل محترم نے جو پریکٹیکل دکھایا ہے وہ ہے ہاتھ کے، مطلب سمجھے کہ جو آستین ہے اس کو فولڈ کر کر دکھایا ہے، تو آستین کو جو فولڈ کرنے ہیں اس کی بھی وضاحت فرما دیجیے.
ہاں، آستین اگر آدھی کلائی سے زیادہ چڑی بھی ہوگی نا، یہ فولڈ کی ہوگی تو مکروہ تحریمی ہوگا، تھوڑی سی اگر چڑی ہوئی ہے تو مکروہ تحریمی نہیں ہوگا. مگر انہوں نے وہ پینٹ تو پہنی نہیں ہے، پینٹ بتائیں گے کیسے، اور اونچا پاؤں کر کے پانچے وہ پاجامے کے فولڈ کر کے بتانا بھی ذرا تکلیف دہ ہوتا ہے. تو اچھا وہ وضاحت ہو گئی، یہ تھوڑی سی فولڈ ہو تو آستین مکروہ تنزیہ ہے، تھوڑی سی فولڈ ہوگی نا جیسے یہ آدھی کلائی سے کم ہے تو یہ مکروہ تنزیہ ہے، اور اگر آدھی کلائی سے اوپر آ گئی، دیکھو یہ کلائی یہ پنجا ہے نا ہاتھ کا، پنجے کا یہ جوڑ ہے اور یہ کونی، یہ کلائی ہے. تو کلائی جو ہے نا یہ 50-50 جیسے ناپ لیں آپ، تو اب آدھی سے اوپر اگر فولڈ ہے تو مکروہ تحریمی، آدھی سے نیچے فولڈ ہے تو مکروہ تنزیہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اچھا اگر فولڈ نہ کی ہو اور ہوئی اتنی آستین آدھی کلائی تک
تو مکروہ تحریمی نہیں ہے.
یہ کیسے پینٹ فولڈ کرتے ہیں، یہ اسکرین پر جو ہے یہ دکھایا جا رہا، یہ اب ٹخنوں سے نیچے تھا تو اب یہ ٹخنے ننگے کرنے کی سنت ادا کرنے کے لیے اس کو فولڈ کیا جا رہا ہے، اس طرح کرتے ہیں جی.
آئیے سمجھ، یہ مکروہ تحریمی فولڈ کرنا،
ٹھیک ہے،
چاہے ایک بل دیا چاہے دو بل دیے چاہے تین دیے، اس کو وہ مکروہ تحریمی تو ایک میں بھی ہو جائے. پہلے پینٹیں آتی تھی اس کی کہ ایک بل دے کر ایک اس کو پریس کر لیتے تھے تو وہ ایک صاف ستھری ہو جاتی تھی کہ لباس میں ایسا ہوتا تھا، تو یہ مکروہ تحریمی اس کو نہیں بولتے تھے کہ یہ، اور یہ جو فولڈ کرتے ہیں ادھر برا بھی معلوم ہوتا، جب بھی کوئی یعنی کہ اس طرح گلی میں گزرے گا بھی نہیں اس طرح فولڈ کر کے، تو یہ اللہ کے سامنے اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اس طرح یہ کھڑے رہتے ہیں. عقل سے بھی آدمی سوچے گا یار یہ ہم ایسی حرکت کر رہے ہیں جو ہم کسی معزز آدمی کے سامنے، تو کیا غیر معزز کے سامنے بھی اس طرح نہیں جا سکتے، عجیب سا لگے گا.
وہ اصل میں فیشن اسٹائل ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک فولڈ ہوتا تھا اور پھر وہ باقاعدہ باٹم بنتا تھا ایسا فولڈ والا، لیکن اب تو یہ کہ یہ جس طرح بھی دکھایا گیا نا، اس طرح اگر کوئی بالکل جو پینٹ چڑھی ہوئی کوئی آئے نا باہر تو اپنے کو یوں سمجھ میں آ جاتا ہے نا کہ یہ آدمی مسجد سے نکلا ہے.
مسجد سے نکلا ہے یہ
تقریباً مسجد سے نکل، یہ مسجد میں یہ پینٹ والے جو ہے نا، مگر میں کہوں کہ 99% سے زیادہ اگر یہ لوگ پینٹ چڑھاتے ہیں تو شاید غلط نہیں ہے.
اور اعلان بھی میرے کو یاد پڑتا ہے، میں نے سنا ہے کہ پینچے اونچے چڑھا لو
تو یہ چڑھائیں گے اور پھر یہ اسی پانچوں کے ساتھ باہر نکلیں گے،
لیکن ہوتے ہیں خامہ کا پھنستے ہیں جہالت کی وجہ سے اعلان کر کے.
اصل میں ان کو یہ اصل میں نماز پڑھنے والے کو جو ہے نا یہ شاید اس کو اس بات کا علم ہے شاید، کہ اگر یہ ٹخنوں سے نیچے پاجامے ہوئے نا، یہ بوٹم یا یہ جو بھی ہے ٹخنوں سے نیچے ہوا تو نماز نہیں ہوگی.
یہ
ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. اب یہ کہ یہ اگر وہ تو نماز ہو رہی تھی جو ٹخنوں سے نیچے تھا، اب جو اس نے اوپر چڑھایا ہے نا، اب اس کا مسئلہ اور سخت ہو گیا.
نماز تو اب بھی ہو گئی لیکن گناہگار
ہوئی نا،
مکرہ تحریم ہی ہوگی
جی،
نماز دوبارہ لوٹا نہیں ہوگی
جی.
اوپر سے بھی اگر اڑسنا کہتے ہیں اس کو،
یہ شلوار کو کرتے ہیں،
فولڈ کیا شلوار کو خاص کر کرتے ہیں،
پینٹ نہیں ہو سکتی ہے.
شلوار کو کیا یا پینٹ کو کیا
بابا؟ پینٹ
پاجامے کو کیا اگر کیا
جی،
تب بھی یہ مکرہ تحریم ہی ہے.
پنجابی میں کہتے ہیں ڈبے کونجلو، یہ لفظ بولتے ہیں. اور پھر نماز کے بعد پھر جو ہے وہ اس کو جو فولڈ کیا ہوتا ہے پھر اس کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں باہر نکلنے کے لیے.
اللہ تعالی عقل سلیم عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ.
یہ مدنی ماحول میں آنے کے بعد ہی پتا چلا تھا بابا، ہمیں بھی مدنی ماحول میں آنے کے بعد پتا چلا تھا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. سیدھی بات یہ، مدنی ماحول سے پہلے تو ہمیں بھی یہی پتا تھا جس کا میں ابھی آپ کو اظہار کر رہا ہوں. فیضان دعوت اسلامی
جاری رہے گا انشاءاللہ عزوجل.
قیبت کے خلاف جنگ
جاری رہے گا،
شیطان کے خلاف جنگ
جاری رہے گا.
مجھے دعوت اسلامی کے پہلے سے یہ مسئلہ معلوم تھا،
سبحان اللہ،
الحمدللہ علماء کی صحبت تھی.
تو آپ کا مسئلہ یہ بابا، اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے، آپ کو اللہ کی رحمت ہے. شروع سے ہی آپ کی جو وہ ہے نا مسجد والا جو آپ کا جو ماحول ملا ہے نا،
ملا کی توڑ مسجد،
اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بس سے بچائے. نصیب ہے یہ، نصیبوں والوں کو یقین مانا یہ ہوتا کہ یہ شروع سے آپ کا ایک انداز ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بس ایسا بن گیا کہ وہ مدینہ مدینہ ہو گیا. ہمیں تو بہت دیر سے، مجھے تو بہت دیر سے دعوت اسلامی ملی ہے، 21 سال کی عمر ہو گئی تھی جب دعوت اسلامی ملی. تو یہ ہوتا ہے بابا، باہر بڑا عجیب ماحول ہے اور معلومات کی بہت کمی ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے میرے مدنی چینل کے ناظرین اور آپ سب، یقین مانے اتنا کچھ پتا چلے گا اور زندگی کس طرح غلط انداز سے ہماری چل رہی ہے نا، اس کا اندازہ ہو جائے گا چند دنوں کے اندر، مہینوں نہیں لگیں گے آپ کو، چند دنوں کے اندر. اور اگر آپ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کر لو نا تو شاید جلدی پتا چل جائے گا کہ یار میری کیا کیا غلطیاں ہیں.
امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس معاشرے میں برائیاں بہت عام ہیں، بہت عام ہیں، اور جس کو دیکھو کسی نہ کسی برائی میں یا گندے کاموں میں، گناہوں بھرے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ یقیناً بچنے والے بھی ہیں. ایک انسان کو پاپا جب کسی مسلمان کی برائی کا یا کسی کے اس طرح کے عیب کا پتہ چلتا ہے تو وہ گویا کہ اس کو عام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اظہار کرتا ہے، اس کو اظہار کرتا ہے. یعنی کوئی دو آپس میں دو اسلام میں سو رہے ہیں، جیسے دو مسلمان ایک ہی کمرے میں سو رہے ہیں اور اگلے نے نماز نہیں پڑھی فجر کی، تو اس کو اس کی صرف اصلاح کرنے کے بجائے وہ باہر نکل کر 10 لوگوں میں اس کا چرچا کرتا ہے کہ یار عجیب آدمی ہے، اس کو نماز پڑھنی چاہیے تھی نماز نہیں پڑھتا. تو کیا اس طرح کسی کے عیبوں کو ظاہر کر کے، کسی کے عیبوں کو اچھال کر، کیا ہم مطلب کہ اس کو نمازی بنا سکتے ہیں کہ اس کا ہم تشہیر کرتے ہیں کہ یہ نمازی نہیں بنتا؟ تو اس طرح ایک کسی معاشرے کی یا فرد کی اصلاح کے لیے اس کے عیب جان کر اس کی اصلاح کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ذرا اس پر مدنی پھول عطا فرمائیں.
عیب چھپانے کا جہاں تک تعلق ہے نا، تو آج کل ڈھکن کھولنے کا رجحان بلکہ ڈھکن کھلنے کا انتظار، یہ ماحول ہے. ڈھکن ڈھکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کسی کا. اب وہ دنیاوی چیز ہو یا دینی چیز ہو، ہے نا، مطلب معاملہ ہو، بس ڈھکن کھولنا چاہیے. یہ ایک بڑی آزمائش ہے کہ ایب کھلنے کا انتظار ہوتا ہے کہ اس کا پول چلے، مجھے پتا بہت سر پہ چڑھ گیا یا بہت اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، طرح طرح کی بدگمانیوں کے ساتھ کہ یہ بس اس کا کوئی میرے کو پول ملے میں نہیں چھوڑوں اس کے. تو موقع بموقع بڑے اس کے نظارے ہوتے ہیں، خاص کر الیکشن میں بھی بہت ہوتا ہی ہے کہ طرح طرح کے عیوب ایک دوسرے کے اچھالے جاتے ہیں. اور تو متیں بھی ہوتی ہیں اس میں، عیب ہوتا نہیں ہے تو بھی ڈال دیتے ہیں ایک دوسرے پر. اسی طرح جو مطلب گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو بدنام کرنے کے لیے، وزیروں کو بدنام کرنے کے لیے بھی ان پر طرح طرح کے اگر عیب ہے بھی تو اس کی بڑی تشہیر ہوتی ہے, اور نہ ہو تو اس پہ ڈال دیا جاتا ہے. اچھا, اسی طرح مطلب خاندانوں میں بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے عیب جو ہے نا وہ دھڑل دے سے اچھالے جاتے ہیں. اسی طرح میڈیا کا بھی یہی مزاج ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف مطلب یعنی کہ عیب بہت اچھالتے ہیں. اب یہ اللہ کے بندے اتنا نہیں سوچتے کہ آج ہم نے اس کا عیب کھولا, یہی عیب کل میرا کھلا تو مجھے کتنا ٹینشن ہوگا, کتنی پریشانی ہوگی. جو مجھے اچھا سمجھتے ہیں ان پر میرا جو کچھ بھی رب روب ہے وقار ہے وہ سب تیل ہو جائے گا. یہ تو دنیاوی, اور اگر دینی معاملہ دیکھیں تو یہ احادیث مبارکہ میں اس طرح کے مضامین ہوتے ہیں کہ تم عیب ادھر دنیا میں چھپاؤ تو قیامت کے روز اللہ تمہارے عیب چھپائے گا, اور اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ تم کسی کا عیب کھولو گے تو تمہارا عیب بھی کھولا جائے گا. تو اب یہ کہ ہمارا عیب اگر دنیا میں کھلا تو بھی پریشانی, اور اگر آخرت میں کھلا تب کیا ہوگا. انہیں جو لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں, پرہیزگار سمجھتے ہیں, ہمیں احترام سے سلام کرتے ہیں, ہاتھ چومتے ہیں, اگر کل قیامت میں ان کے سامنے ہمارے عیوب کھل گئے تو ہمارا بنے گا کیا, کسی رسوائی کا سامنا ہوگا اس کو. یعنی عیب کس میں نہیں ہے یار, نبی بے عیب ہوتے ہیں, فرشتے بے عیب, اللہ میں یقیناً کوئی عیب نہیں ہے, باقی ہم بندے تو ہیں, گندے گندے کام, گندے گندے مطلب معاملات, گندی حرکتیں, طرح طرح کے گناہ خطائیں بندوں سے سرزد ہوتی ہیں. تو عیب چھپانے کی بڑی اہمیت ہے, بڑی اہمیت ہے. یعنی میں آپ کو اس کی مثال دوں کہ اسلام کتنا مطلب عیب چھپانے پر, یعنی کہ وہ ہمیں اسلام کو کتنا مطلوب ہے عیب چھپانا. یعنی اس کی میں مثال دوں, کسی پر کسی نے گندا کام کرنے کا, عورت کے ساتھ گندا کام کرنے کا, یا عورت کا مرد کے ساتھ گندا کام کروانے کا, یہ بات کی کہ اس نے ایسا کیا. اچھا, اب واقعی اس نے کیا ہو تب بھی جس نے یہ دعویٰ کیا اور وہ اعتراف کر نہیں رہے, اور اس نے کیا کہ اس نے ایسا کیا, تو اس پر اتنی سخت شرائط ہیں, آنکھوں سے دیکھنا, وہ بھی چار گواہوں کا, اور یہ تو اگر یہ گواہ پیش نہیں کر سکتا, نہ وہ قبول کرتے ہیں جن پر الزام ہے, جن پر الزام ہو اس کو ملزم کہتے ہیں, تو ملزم اگر قبول نہیں کرتا اور یہ ثبوت شرعی پیش نہیں کر سکتا تو اس کو حد قذف اس پر جاری ہوگی, 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اب بتائیے, چاہے انہوں نے یہ کام کیا ہو لیکن چونکہ یہ ثابت نہیں کر سکا یہ مرا, بھلے اس نے دیکھا بھی تھا لیکن اس کا دیکھنا کافی نہیں ہے, بلکہ تین دیکھنے والے بھی لے آتا ہی ہے تو تین بھی کافی نہیں ہے, چار ہونے چاہیے. اب دیکھو کتنا اسلام کو مطلب یعنی کہ مسلمان کی پردہ پوشی کا لحاظ ہے, اور ایک ہماری حالت ہے کہ اس طرح کی خبریں کہ اس لڑکی کا تو اس آدمی کا تو یہ صحیح اخبار میں مطلب یوں اس کو جیک لگاتے ہیں, حالانکہ ان کو خود پتا نہیں ہوتا کہ اس کا ثبوت کیا ہے. بعض اوقات پیسے کھلا کر گواہ مل جاتے ہیں, کسی کو بدنام ہی کرنا ہے تو آج کے دور میں کیا مشکل ہے, یہ ہو جاتا ہے, گواہ بھی مل جاتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. یہ میں جو کہتا ہوں یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں سب پانی کو مم کہنے والے بیٹھے ہیں, تو سمجھتے ہوں گے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اب ایسی صورت میں میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ آج مطلب آنکھیں بند کر کے ہم نے سنی سنائی بات کو ایک دم اچھال کر رکھ دیا. تو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, یہ ذہن میں رکھیے کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے بڑھا دے, آگے کر دے. تو آج کون مطلب یعنی کہ تحقیق کو ڈیپ کون جاتا ہے, گہرائی میں کون اترتا ہے, جے سنا اور دھماکے کے ساتھ تو سوشل میڈیا پہ لوڈ کر دیا, جو سنا وہ لوڈ کر دیا, اور کسی کی عزت جا رہی ہے, گھٹ رہی ہے, بڑھ رہی ہے, کوئی سوچتا ہی نہیں ہے, جانے دیتا ہے. اس کا مقام کیا ہے, اس کا بیچارے کا مطلب یہ کہ عزت ہے نہیں ہے, اس کا بالکل دھجیاں بکھار دیتے ہیں. بلکہ وہ تو اب تو خیر وہ دور تو دھوکے کا بھی بہت بڑھ گیا, وہ ایک کی تصویر دوسرے کے ساتھ جوڑ کر دیتے ہیں, میوزک لگا دیتے ہیں معززین کے ساتھ, علماء کے ساتھ, اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ ہم نے جس کا کیا سوشل میڈیا پر پتہ تھوڑی چلتا ہے. دو موجود ہیں نگران ہے نا, کرامن کاتبین, کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. یہ قرآن کی آیتیں ہیں کہ بزرگی وال بزرگ لکھنے والے فرشتے جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں. اللہ تعالی کو تو سب معلوم ہے, پہلے سے معلوم ہے, ہمیشہ سے ہمیشہ سے معلوم ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معلوم ہے, کوئی سرا ہی نہیں ہے نہ کمی ہے اس میں, کوئی پورا پورا معلوم ہے. اسی کے حکم سے فرشتے لکھ رہے ہیں, تو نعوذ باللہ اس لیے بھی نہیں لکھ رہے کہ اللہ بھول جاتا ہے, وہ بھولنے سے پاک ہے. اس کا نظام ہے کہ فرشتے بھی لکھ رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو اب یہ سوشل میڈیا پر یا ہزار پردوں میں چھپ کر بھی ہم اگر گناہ کرتے ہیں, کسی کی عیب دری کرتے ہیں, رب کو سب خبر ہے, بچ کر جائیں گے کہاں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں. تو اس لیے لکھنے سے پہلے بھی سوچنا چاہیے کہ میں جو لکھ رہا ہوں تو یہ کہیں لکھنا مجھے پھنسا نہ دے. بولنے سے پہلے بھی تولنا اچھا ہے کہ کہیں بولنا ہمیں مصیبت پہ نہ ڈال دے, ہماری آخرت داؤ پر نہ لگ جائے. تو سب کو خوف خدا پیدا کرنا چاہیے, اور ایسی باتیں جو ہوں اس کو دبا دینی چاہیے. کسی کا عیب ملے, بھلے 100% ہی عیب پتہ ہے کہ واقعی اس میں ہے, عیب کھولنا اسی صورت میں ہوگا نا کہ عیب ہوگا تو کھلے گا نا. تو جس کا عیب ہے وہ بھی بغیر اجازت شرعی کھولنے کی اجازت نہیں ہے. جیسے ابھی میں نے گندے کام کی مثال دی کہ جو گندگی جائے وہ پڑی رہے, دفاع کرو اس کو, بند کر, بند بند رہنے دو, مت کھولو. کھولو گے تو پھر ثابت نہیں کر سکو گے, تو 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. اسی طرح کسی نے چوری کا الزام لگایا کسی پر, کسی نے اور کوئی الزام لگایا, کورٹ میں گیا اور ثابت نہ کر سکا, تو اس کو بھی سزا تو ہے نا, تعزیرات وغیرہ ہے نا. تو یہ ہم کو یہ دنیا کی تعزیرات بھی سمجھا رہی ہیں کہ یہ صرف ایک جھلک ہے, آخرت کی سزا کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. دنیا کی تو پھر بھی برداشت کر لیتا ہے آدمی, آخرت کی تو ناممکن ہے کوئی برداشت کر سکے سزا. قبر کا عذاب کو برداشت نہیں کر سکے گا, قیامت کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا, جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا, تو اپنے کریں گے کیا. تو اس لیے وہ ڈھکن کھولنے کے بجائے جو ڈھکن کھلا ہوا ہے اس کو بند کرنے کا ذہن بنانا ہے کہ عیب لوگوں کے کھلنے کا انتظار نہیں کرنا, خود بھی نہیں کھولنا, اگر کھلا ہوا سامنے آیا تو وہیں اس کو بند کر دینا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرے گا اللہ عز و جل اس کے عیب فاش فرما دے گا, یعنی کھول دے گا, ظاہر کر دے گا. اور جس کے عیب اللہ عز و جل فاش کرے یعنی ظاہر کرے کھول دے, وہ مکان میں ہوتے ہوئے بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گا. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں, یہ قانون قدرت ہے کہ جو کسی کو بلا وجہ بدنام کرے گا قدرت اسے بدنام کر دے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ اس وقت عیبوں کو چھپانے کے حوالے سے اور عیب ظاہر نہ کیے جائیں بلا اجازت شرعی, ایک تو اجازت شرعی لینے کا طریقہ کیا کہ بھائی مطلب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں اس کے عیب اچھالوں گا, کیونکہ یہاں پر ایک پرابلم یہ ہے کہ اپنے دامن کے داغ دھونا ہے نا, تو کسی کے دامن کو داغدار کرنے سے اپنے دامن کے داغ دھونے کا کلچر ہے, یعنی کسی کے دامن کو داغدار کیے بغیر بھی اپنے دامن کے داغ دھوئے جا سکتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بلڈنگ میں رہنے والے 50 جیسے کہ لوگ ایک بلڈنگ میں رہ رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی ایک دوسرے کو بدنام کر کر اپنا وہاں پر نام کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جب بیٹے بیٹا ایسے ہی بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ان کو سمجھانے جائیں کہ یار آپ یہ کیوں اس کی برائی بیان کر رہے ہو، تو بولا نہ تو میں غلط تھوڑی کر رہا ہوں، یعنی اس کو اپنے طور پر جیسے کہ خود ہی شرعی رہنمائی لے چکا ہے کہ نہیں مجھے اس کا عیب ظاہر کرنا، اس کی بیٹی کا عیب ظاہر کرنا، اس کے بیٹے کا عیب ظاہر کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور یہ یوں کرتے یوں کرتے یوں کرتے، تو اپنے طور پر جو لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں لوگوں کے عیب ظاہر کرنے اور لوگوں کو بدنام کرنے کے، اور اس کو کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہم کو اندازہ ہے، تو ان کو آپ کس طرح سمجھائیں گے کہ اس میں ہماری کیا ایک اسلامی طور پر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا سوچ ہونی چاہیے کہ میں کسی مسلمان کا عیب ظاہر کرنے جا رہا ہوں تو میرے پاس کیا ایسی شرعی دلیل ہونی چاہیے؟ ہر آدمی تو باپا نہیں جاتا مولانا کے پاس، مفتی صاحب کے پاس پوچھنے کے لیے کہ یار مجھے فلاں کا عیب ظاہر کرنا ہے تو آپ مجھے کیا فرما دیں، تو کوئی ایسا موٹا موٹا فارمولا اگر آپ کے پاس ہو مدنی نسخہ تو عطا فرما دیں.
اول تو دیکھو عیب کی تلاش میں نہ رہے کسی کی، ہے نا، کہ قرآن کریم میں ولا تجسسو کہہ کر یہ بند باندھ دیا گیا، تجسس مت کرو. تجسس کرنا یعنی کسی کی ٹو میں پڑنا، کسی کا عیب، کسی کا گناہ، کسی کی خطا کی تلاش میں رہنا، تلاش کرنا، تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور ایسے شخص کو آگے چل کر اور بھی گناہوں کا تذکرہ ہے، ان کو فاسق قرار دیا گیا ہے، تو عیب تلاش نہ کرے. اچھا اب اس کی صورت، جائز صورت، مثال کے طور پر کسی سے اپنی بیٹی کا بیاہ کرنا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، تو اب اگر وہ معلومات کرتا ہے کہ لڑکا کیسا ہے، اس میں کوئی ایسا عیب تو نہیں ہے جس سے میری لڑکی تکلیف میں آ جائے، تو یہاں عیب تلاش کرنے کی ایک صورت بنی تاکہ وہ اپنی بیٹی کو تکلیف سے بچائے. اور اب جس سے پوچھا گیا، تو جس سے مشورہ لیا گیا، وہ اس پر درست مشورہ دینا واجب ہے. اگر وہ غلط مشورہ دے گا تو گناہگار ہوگا، تو مشورہ دے تو درست دے. ہاں وہ معذرت کر لے کسی صورت سے وہ ہٹ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن وہ جھوٹ نہ بولے. اگر مشورہ دیتا تو بھی درست دے. اگر اس کو پتا ہے کہ یہ جوا کھیلتا ہے تو بتا دے کہ بھئی یہ مجھے پتا ہے یہ جوا کھیلتا ہے، یا یہ شخص جو ہے بے نمازی ہے، یا غصہ بہت کرتا ہے، لڑائی بہت کرتا ہے، غصے والا ہے، یا وغیرہ وغیرہ جو بھی ایسی، تاکہ اس کی وہاں بیٹی کی شادی ہے نا، بیٹی کی زندگی کا سوال ہے. اسی طرح لڑکے والوں نے لڑکی والے کے بارے میں کسی سے انکوائری کی تو وہ درست دے جواب. اسی طرح کوئی کسی کو کاروبار میں شریک، پارٹنر شپ کرنا چاہتا ہے، اب کسی سے مشورہ لیا کہ میں فلاں سے پارٹنر شپ کرنا چاہتا ہوں، آدمی کیسا ہے، میری جمے گی کہ نہیں اس سے، تو اگر اس کو پتا ہے کہ یہ پارٹنر اپنے پارٹنر کو تنگ بہت کرتا ہے اور پیسے کھا جاتا ہے، جیسے آج کل کھا بھی تو جاتے ہیں، اسے تو بہت سارے مطلب قصے بنتے رہتے ہیں آئے دن کہ بہت سارے پیسے لیتے ہیں، اس پہلے یعنی کہ اس کو اب عوام میں کہتے ہیں سبز باغ دکھاتے ہیں، میں کہوں گا کالا باغ دکھاتے ہیں. سبز تو سبز گنبد ہے، وہ تو اچھا ہے، محاورہ ہے، سبز باغ دکھاتے ہیں، یہ کالا باغ ان کو دکھاتے ہیں، یہ ملے گا وہ ملے گا، اور ایک دو قسطیں دے بھی دیتے ہیں، اور پھر یہ 2-5-15 کروڑ جمع کر کے پھر وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں، اور اس کی ڈھونڈ اور تلاش شروع دے، گیا کہاں، زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، ہوا کیا، تو پھر بھاگ گیا ہوتا ہے، وہ کہیں دوسری جگہ موج کر رہا ہوتا ہے، پیسے کھا کے چلے جاتے ہیں. تو اب اگر پارٹنر شپ کرنی ہے، کسی کو پیسے انویسٹ مینٹ کرنا ہے اس کو، تو اب سوال اگر کسی سے کرتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ آدمی خائن ہے، درست نہیں ہے، تو اب یہ بتا دے، حکم شریعت کے مطابق بتائے گا تو بتانے کا بھی ثواب ملے گا اس کو.
ایک سوال یہاں ذہن میں،
حالانکہ عیب کھولنا ہی ہے،
ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، اب میں کسی سے کوئی پارٹنرشپ کرنے جا رہے ہیں، اچھا اس کو یہ پتا ہے کہ اگر میں اسے پارٹنرشپ کر رہا ہوں، اور میں نے کسی سے جا کر پوچھا کہ یہ آدمی کیسا ہے کہ اگر میں اسے انویسٹمنٹ کروں، تو اب اس کو پتا ہے کہ یہ پیسے بھی کھا جاتا ہے، اچھا اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ شراب بھی پیتا ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ بے نمازی بھی ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ اور بھی اس طرح کے بعض گناہ کرتا ہے، تو اب اس نے جو مجھے بتانا ہے کہ عمران تم اس کو پیسے نہیں دو یا پیسے کھا جاتا ہے، کیونکہ یہ مجھے تجربہ، اچھا پیسے کھا جانے کا اس کو افواہ ہے یا اس کا تجربہ یا اس کا مشاہدہ ہے، پہلی بات. دوسری بات، کیونکہ ہمارے یہاں تو مارکیٹ میں جو بدنام ہو گئے نا اس کو بدنام کرو، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، تحقیق کرنے کا ہمارے عموماً مزاج نہیں ہوتا. اب ہو گیا یہ بات، یہ اخبار میں آ گیا یہ خراب ہے تو اس کا مطلب یہ خراب ہے، کیونکہ اخبار ہی ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑا ذریعہ بن جاتا ہے معلومات حاصل کرنے کا کہ یہ صحیح ہے. اب میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ وہ عیب جو بیان کرنے جائے گا تو عیب اس کا وہی بیان کرے گا کہ جو کاروبار سے اور انویسٹمنٹ سے متعلق ہے، یا اس کے اور عیب یہ بیان کرے گا نہیں نہیں اس کو پیسے نہیں دینا، پیسے کھا جاتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، اس کی بیٹی بھی بے پردہ گھومتی رہتی ہے، یہ بہنوں کو بھی پردہ نہیں کراتا ہے، یہ آدمی صحیح نہیں ہے، تو کتنا عیب بیان کرے اگر کرنا چاہے تو.
ماشاء اللہ آپ نے یہ سوال میں ہی سب کچھ بتا دیا کہ جتنے کی ضرورت ہے، جتنی بھوک ہو اتنا کھائے، زیادہ کھائے گا تو پھر وہ بیمار ہو جائے گا. تو اگر غیر ضروری عیوب اس کے کھولے گا تو سارے گناہگار ہوگا. جتنا بزنس کی بات ہے تو بزنس میں وہ کیسا ہے وہ بتا دے بہت ہے.
اچھا اب اگر اس نے سنا ہو کہ یار یہ پیسے کھا جاتا ہے، اب اس سے بس کوئی پوچھنے کے لیے اب یہ کیا کرے؟ تو یہ تو امی نے اسے تو مشورہ دینا واجب ہے. ابھی کیا یہ یہاں بول سکتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ یہ پیسے کھا جاتا ہے؟ یہ
سنا ہے یہ
یا سنی سنائی بات کر دو، بہت مسئلہ ہے.
آپ تحقیق کر لو، میں نے سنا ہے خالی، اب واللہ والوں کے مجھے پتا نہیں ہے.
میرا
آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں
شہزادہ حضور، مجھے ایسا لگتا ہے
واللہ والوں
مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہم بولیں گے نا کہ میں نے سنا ہے یہ پیسے کھا جاتا ہے، تحقیق کر لو. تحقیق نہیں کرے گا، اس سے بھی کوئی آ کر پوچھے گا نا وہ یہ بولے گا یار میں نے سنا ہے یہ پیسے کھا جاتا ہے، تحقیق کر لو. تو یہ 50 آدمی یہی بولیں گے یار میں نے سنا ہے، تحقیق کر لو. وہ بیچارہ خالی خالی ایک ہو سکتا ہے صحیح آدمی ہو، مگر سنے اور تحقیق کے نام پر اس کے ہم نے ذمہ دے دی تو یوں بھی بدنام ہو جاتے ہیں. میرا مشورہ یہ ہے امیر سنت کی بارگاہ میں کہ تحقیق کر کے ہی آدمی کہے، ورنہ بول دے یار میری اپنی کوئی اس معاملے میں ذاتی میرا تجربہ نہیں ہے، میں ذاتی طور پر نہیں جانتا ہوں. سنا ہے شاید یہ بھی نہ کہے، میرا مشورہ یہ.
جی واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کرامت،
ایک دفعہ دریائے دجلہ میں شدید سیلاب آ گیا. دریا کی طغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ پریشان ہو گئے اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے مدد کرنے لگے، مدد طلب کرنے لگے. تو حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے اپنا عصا مبارک پکڑا اور دریا کی طرف چل پڑے اور دریا کے کنارے پر پہنچ کر آپ نے عصا مبارک دریا کی اصلی حد پر نصب کر دیا، یعنی جو دریا کی جو اصلی حد تھی نا کہ جہاں تک دریا عموماً ہوتا تھا وہاں پر جب آپ نے اپنا عصا مبارک نصب کر دیا یعنی گاڑ دیا اور دریا کو فرمایا کہ بس یہیں تک. آپ کا فرمانا ہی تھا کہ اسی وقت پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور آپ کے عصا مبارک تک آ گیا. بچایا تھا پہلے تو ڈوبے ہوں کو، بچایا تھا پہلے تو ڈوبے ہوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچاؤ سے آسان، اور اب ڈوبتوں کو
فیضان مسواک
جاری ہے.
مسواک شیطان کے خلاف ہتھیار، مدنی مسواک، مدنی ہتھیار مسواک،
شیطان کے خلاف جنگ
جاری رہے.
بابا کل آیت میں جو نا کچھ وہ رہ گیا تھا.
اللہ
اسی میں آیت سورہ آل عمران کی نا.
جی جی
یہ آپ کو پرچی دی
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ
استغفر اللہ
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاں رات گزاری. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کے آخری حصے میں اٹھے اور گھر سے باہر تشریف لے گئے, آسمان کی طرف دیکھا. اس کے بعد آل عمران کی آیات مبارکہ 190 اور 191 یعنی 190 اور 191 تلاوت فرمائی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. ترجمہ کنز الایمان, بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. دوسری آیت, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ترجمہ کنز الایمان, جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں, اے رب ہمارے تو نے یہ بیکار نہ بنایا, باقی ہے تجھے, تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس گھر تشریف لائے اور مسواک کی اور وضو فرمایا, پھر نماز ادا فرمائی, پھر کچھ دیر آرام فرمایا. اس کے بعد اٹھے اور کاشانۂ اقدس سے باہر تشریف لا کر آسمان کی طرف نظر فرمائی اور مذکورہ آیات کی تلاوت فرمائی. اس کے بعد گھر میں تشریف لائے اور مسواک کر کے وضو فرمایا اور نماز ادا فرمائی. حضرت مولانا مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمت اللہ القوی صحیح البہاری میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا زید بن خالد جوہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر سے باہر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو پہلے مسواک فرماتے. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میرے ساتھ میری قوم کے دو آدمی بھی تھے. اس وقت حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسواک شریف استعمال فرما رہے تھے. ان دونوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عامل, یعنی عامل وہ ہے جسے بادشاہ اسلام نے زکات اور عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا, تو عامل کے عہدے کا سوال کیا ان دونوں حضرات نے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے ابو موسیٰ تم اس لیے آئے ہو؟ میں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اللہ کی قسم میں اس لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا اور نہ ہی مجھے ان دونوں نے اپنے ارادے سے متعلق بتایا. راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو مسواک شریف کے ساتھ بلند کیا اور فرمایا, تم میں جو اس چیز یعنی عامل بننے کا سوال کرے گا میں اسے نہیں دوں گا. پھر مجھے عامل بنا کر روانہ فرما دیا اور ان دونوں کو چھوڑ دیا. حضرت سیدنا سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک کرو اور اپنے آپ کو صاف رکھو.
فیضان مسواک
جاری ہے.
صلوا علی الحبیب
شاہ
ماشاءاللہ فتح پور کمالیہ نے تو بڑے وہ فتح پور کمال نے تو با کمال تغرے اٹھا کر رکھے وہ کیا کہنا چاہیے ان کو پینا فلیکس نہیں گتے
گتوں پہ لکھ کر لائیں
ہاں گتوں پہ لکھ کر لائیں ماشاءاللہ واہ فضان مسواک جاری رہے گا کیا کیا لکھ کے لائیں
ابھی یہ جس طرح ہم ماہنامہ کی ترغیب دلا رہے ہیں کہ ماہنامہ بھی عام کریں یہ مسواک کا رسالہ بھی عام کریں تو کیا یہ ہم میں سے ہر ایک عاشق رسول یہ اپنا ہدف لے لے کہ میں ایک ایسے شخص کو جو مسواک استعمال نہیں کرتا اسے مسواک استعمال کروانے کا عادی بناؤں گا
سبحان اللہ
یہ ہدف نہ لے لیا جائے
ہاں یہ بھی صحیح ہے ایک استعمال بھائی کم از کم ایک کو مسواک کا عادی بنا دے
اس کا اس کو کیا ثواب ملے گا جو یہ کرے گا
اللہ انشاءاللہ ایک تو نیکی کی دعوت دینے کا ثواب ملے گا اور جب تک وہ مسواک کرتا رہے گا اس کو بھی ثواب ملے گا اور اس کو بھی ثواب ملے گا بتانے کا انشاءاللہ
فیضانِ مسواک جاری رہے گا فیضانِ مسواک جاری رہے گا انشاءاللہ ساری رہے گا فیضانِ مسواک جاری رہے گا
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اچھا کل 10:11 پر آپ نے کچھ بتانا ہے تو نہیں اس کا وہ چند سیکنڈ کا جو ہے پھر نہ بتا دو
مدنی مننے کا
گوسیا کمپیوٹر 3 کا مدنی مننا ہے وہ ایسے ایکشن سے جوابات دے رہا ہے اس میں اب وہ براہ راست آنے کی اس کے باپ نے ہمت تو کی اب وہ 3 کا ہے گھبرا گیا تو نصیب کوئی بات نہیں اپنے پاس اس کا مدنی گلدستہ موجود ہے وہی چلا دیں گے کیونکہ مدنی گلدستہ گھر کی 4 ایسے ایکشن کیے اس نے اس شاید سب کے سامنے نہیں کر سکے گا ایکشن گھر میں تو مان کیا ہے نا بہت بہت پیارا انداز کیا ہے آپس میں کر لے گا شاید سب کے سامنے اتنی مخلوق میں دیکھو کیا ہوتا ہے کل 10:11 پہلے 11:11 پہلے تو سوچا مشورہ ملا میں نے کہا 10:11 کر دو بیچارے بچے جلدی سوتے ہیں پھر بھی یہ بچے تو سو جاتے ہیں مغرب کے بعد عشاء کے بعد خیر مغرب اور عشاء بیچاروں نے کہاں پڑھنی ہوتی ہے سو جاتے ہیں جلدی جلدی صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی
محمد
ماشاءاللہ ایک عاشق رسول نے عاشق غوث اعظم نے 2600 ماہنامہ دعوت اسلام میں 2600 ماہنامہ فیضان مدینہ جو کلر آئیں گے رنگین جو خاص چھپیں گے اسے 12 کے لیے انہوں نے بک کروائے
2600
سبحان اللہ
بیداری میں
جی جی بالکل
2600 کس کو بولتے پتا ہے
2600 کو
اور 12 کے لیے اور وہ بھی رنگین 60 ایک کا دیا ہے بتا دو برابر اس کو
جی جی یہ 26,000 کی بھی نیت کر سکتے ہیں
مطلب وہ اس کے لیے چندہ نہیں کرنا
نا یہ 26,000 کی بھی نیت کر سکتے ہیں
جی
یہ وہ ہے جو 26,000 کی بھی نیت کر سکتے ہیں 12 کے لیے آپ ان کو دعائیں سے نوازتے رہو یہ نیتیں کرتے چلے جائیں
پیسے بہت ان کے پاس تو خود نہ آ جائے اپنے پاس
یہ خود بھی آپ کے پاس آ جائیں گے
یعنی خود مطلب یوں مدنی ماحول میں نہیں
یوں بھی
یہ دیوانے مطلب اور رات بھر مدینہ کرتے ہیں مسوا کے لے رہتے ہیں یا کہ بیٹھ نہ جاوے
ایسا کرنے کے لیے آپ کر سکتے ہو باقی بہت
مگر پھر ایسے آدمی کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے یہ وہی ہے کوئی ڈاکو اٹھا گیا تو اپنے کہاں ڈھونڈیں گے اللہ نہ کرے تو اس نے یہ ایک مدنی پھول ہے کہ میرے پاس ایک اسلامی بھائی آئے تھے جو کھاتے پیتے تھے تو وہ جبا شبہ میں نے کہا یہ باب المدینہ ہے بھائی یہاں دکان پہ مدنی سوٹ ملتے ہیں ہمارے تم پہن لو اسلامی بھائی بن جاؤ یار اللہ نہ کرے کوئی اٹھا گیا تو ہم کیا کریں گے وہ تاوان کے لیے اٹھا جاتے ہیں نا ڈاکو لوگ اللہ تعالیٰ ان ڈاکوؤں کو بھی ہدایت دے ڈاکو ہو تم بھی ادھر آ جاؤ ڈائی ہو کے آ جاؤ سنو ہماری باتیں ان شاء اللہ ڈکیتی سے توبہ کر لو
کیا ہو کر آ جاؤ
شریف ہو کر
یہ اللہ ان کو توفیق دے اللہ ان کو ہدایت
اللہ توفیق اللہ ہدایت دینے والا ہر بڑے بڑے بگڑے ہوئے لوگ صحیح ہو جاتے ہیں اللہ کی شان ہے اللہ کی رحمت ہے اپنے پاس کتنے ایسے ہیں جو جیلوں سے نکل کر اب مبلغ ہیں جیلیں کاٹی ہیں ایسے خر دماغ اور مطلب فائرنگ کرنے والے اب مبلغ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک سوال ہے ہمارے پاس, یہ کہہ رہے ہیں کہ سردی آج کل کافی ہو رہی ہے, تو کیا نماز پڑھنے کے لیے اور ذکر اذکار کرنے کے لیے تیمم کیا جا سکتا ہے؟
اب آج کل سردی, دیکھو باب المدینہ میں سردی ہے لیکن اتنی نہیں ہے, آگے چلیں گے پنجاب میں یا پھر بلوچستان کے کوئٹہ وغیرہ میں, پھر خیبر پختونخوا میں, وہاں سردی نواقع سردی ہوگی, پھر چترال جائیں گے تو وہاں برف بھی برف ہوگا, پھر دیگر ممالک بھی بعض برف میں ڈھکے ہوئے ہوں گے, تو جہاں جیسی سردی ویسا حکم. تو اگر گرم پانی, یعنی ایسا سادہ پانی نہیں ہے, برف ہو گیا ہے پانی اور ایسی ٹھنڈک ہے کہ ایزا دے گی اس کی ٹھنڈک اس کو, اگر یہ استعمال کرے گا تو بیمار ہو جائے گا, نزلہ شروع ہو جائے گا, ہے نا. تو اگر ایسا کوئی عذر ہے اور پانی پر وہ قادر ہی نہیں ہے تب جا کر تیمم کی اجازت ملتی ہے, یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں. خالی وہ ٹھنڈی پڑتی ہے, سستی ہو گئی تو آپ بولو گے تیمم کر لیں تو تیمم کی اجازت نہیں ملا کرتی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال ہے یہاں پر ویب سائٹ کے ذریعے سے جو موصول ہوا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ گلے کی خرابی کی وجہ سے اگر اسی دن بغدادی نسخے پر عمل کر لیا, کھجوریں دم کر لیں, لیکن اگر کھجوریں نہ کھا سکے تو آپ بعد میں کھا سکتے ہیں؟
کھجوریں
جی, کھجوریں,
اب کھجوریں, کھجوریں غلط ہے, کھجوریں, کھجور کھجور نہیں, ہمارے کھجور بہت بولتے ہیں. تو گلے میں خراش ہے تو کھجور ہو سکتا ہے کہ تجلی اس کی برداشت نہ ہو. میں نے کہا جس کو کھجور چلتی ہو, مجھے نہیں چلتی کھجور, کھجور پسند ہے مجھے نہیں چلتی, تو کبھی ایک آدھ کھا لی, آدھی کھا لی, تین کھانے کی میں بھی ضرورت نہ کروں, گیارہ تو دور کی بات ہے. شہد نہیں چلتا بازوں کو, جس کو نہیں چلتی کھجور تو وہ جذبات میں آ کر کھائے نہیں, پھر ہی کہ آزمائش میں پڑ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام شبیر ہے, دنیا کے حساب سے پوچھنا یہ ہے کہ جو دنیا کے حساب سے پاگل لوگ ہوتے ہیں کیا ایسے لوگ جنت میں جائیں گے؟
پاگل کی صورت ہے, ایک تو یہ کہ اگر وہ پیدائشی ایسا ہی پاگل ہے, یعنی کہ پاگل کی تعریف یہ ہے کہ جو جس کو کچھ بھی ہوش نہیں, گالیاں بکتا ہے, جیسے پتھر پھینکتا ہے, کپڑے پہننے کا ہوش نہیں ہے, ہے نا, یہ ہوتا ہے پاگل. تو اگر وہ پیدائشی ہے, اب وہ 100 سال کی عمر تک بھی وہ اسی طرح کا رہتا ہے پاگل, تو اس کا حکم نابالغ والا ہے, تو نابالغ جنت میں جائیں گے. اچھا, اب کوئی بالغ ایج میں پاگل ہوا تو نابالغ ایج سے لے کر بالغ ایج تک جتنا پیریڈ اس نے ہوش میں گزارا وہ پاگل نہیں تھا, تو اس کا جو بھی ہے شرعی احکام اس کا وہ مکلف تھا, تو اس کا تو جو بھی حساب کتاب ہے, نمازیں جو بھی اس پر ان دنوں فرض تھی, تو اس کا تو ہے حساب. تو اب اللہ کی رحمت سے تو کوئی 100 سال تک گناہ کرے ہوش و حواس میں, ایمان پر رخصت ہو, وہ بے حساب بخش دے, تو یہ اس کی کرم نوازی ہے, رحمت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پاگل وہ ہے کہ جو بلا وجہ جو نا وہ کسی کو مارے, گالیاں دے, پتھر وغیرہ پھینکے. اب اگر وہ اگر جگہ پیدائشی بھی ہے تو اب یہ ہے بالکل نا سمجھ بچے کے حکم میں, کہ اس کی نیکی بھی اس کی مقبول نہیں, اور ایک ہے نیم پاگل,
نیکی مقبول نہیں ہے,
پاگل کی نیکی مقبول نہیں,
نابالغ کی مقبول ہے
نہیں, وہ نہ سمجھ نابالغ ہے. اور جو ہے ماتو جو نیم پاگل ہے, یہ نابالغ سمجھدار کے حکم میں کہ اس کی نیکی مقبول ہے, گناہ اس کا نہیں ہے. ماتو جو وہ نابالغ سمجھدار کے حکم میں, تو اس کی نیکی مقبول ہے اور گناہ اس پر نہیں, ماتو پر.
اور پاگل جو بے سبب بلا وجہ,
ہاں پاگل وہ جو مجنون پاگل جو بلا وجہ پتھر مار دے, کیا کیا بول دے,
ہوش ہی نہیں ہوتا اس کو,
تو وہ اس کی نیکی بھی مقبول نہیں, اور وہ بالکل جو نہ سمجھ بچہ ہوتا ہے نا جسے دودھ پیتا, اس کے حکم میں.
جس دور میں وہ بالغ رہا اس دور میں تو مکلف تھا وہ.
ہاں جب تک بالغ رہا تب تک تو مکلف رہا.
تو اس کا حساب کتاب باقی ہے اس کا.
جی
پھر پاگل ہو گیا.
جی
یا پہلے پاگل ہوا بعد میں ہوش میں آیا. تو جب تک یہ ہوش میں رہا جتنا بھی عرصہ وہ مکلف.
جی
اس کے بعد پھر اگر پاگل ہو گیا ہے
جی
تو اب وہ پاگل کے حکام.
جی
ایک آڈیو کال اس کے بعد.
پاگل پن کو جنون بولتے ہیں اور پاگل ہو اس کو مجنون. یہ مجنون کی تعریف ہے پاگل. ماتوت العقل وہ نیم پاگل آدھا پاگل ہے پگلا آدھا پاگل بولتے ہیں اس کو.
جو ہر کسی کو ہر کسی بھی حکم نہ لگے تو جو آدھا پگلا جو ہر ایک
نہیں ہمارے پاس ایسا کوئی پیمانہ بھی تو سب کو نہیں سمجھ آتی نا آدھا پاگل ہے.
ایک آڈیو اور اس کے بعد تشہیری مدنی گلدستہ کل کا جو دکھایا.
11:10 اور 11 گھڑی بتا رہی ہے 10:10
انشاءاللہ.
الحمدللہ عز و جل مدنی کاموں کی برکت مدنی کاموں کی بہار. ایک اسلامی بھائی ابھی ہفتہ وار اجتماعات میں انہوں نے آنا جانا نہ صرف آنا جانا بلکہ مزید اسلامی بھائیوں کو بھی دعوت دے کر ترغیب دلا کر اپنے ساتھ اجتماعات میں لے جانا شروع کیا. تو الحمدللہ ان کے ساتھ ایسا یہ مدنی بہار ہوئی کہ وہ دو جمعرات اجتماعات میں گئے اور اسلامی بھائیوں کو بھی لے کر گئے. تو اس کے بعد وہ نائی کی دکان پر گئے داڑھی کٹوانے. تو انہیں شیشے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت ہوئی تو اٹھ کر آ گئے. پھر کچھ دن بعد دوبارہ داڑھی کٹوانے گئے نائی کی دکان پر. پھر انہیں شیشے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت ہوئی. پھر کچھ دن بعد پھر نائی کی دکان پر گئے تو تیسری بار بھی انہیں شیشے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت ہوئی. اب انہوں نے داڑھی شریف رکھنے کی نیت کر لی ہے الحمدللہ عز و جل.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تشہیری مدنی گلدستہ کل جو آپ دیکھیں گے مدنی منع کو اس کے کچھ مناظر.
بھائی یہاں تو میں یہ عرض کروں گا کہ اسے تو کہ ایک نائی کی دکان میں شیشے میں زیارت ہوئی تو اس نے داڑھی کی نیت کر لی. تو جن کو ابھی سامنے سامنے زیارت ہو رہی ہے اور وہ داڑھی منڈا دیتے تو وہ نیت کر لیں کہ آج کے بعد داڑھی نہیں منڈائیں گے. جنہیں مدنی چینل پر زیارت ہو رہی ہے وہ بھی نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ آج کے بعد داڑھی نہیں منڈائیں گے. اللہ کی رضا کے لیے نیت کریں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے ایک مٹھی داڑھی اپنے چہرے پر سجائیں گے, نہ ایک مٹھی سے گھٹائیں گے نہ منڈوائیں گے, بلکہ آج تک جو گھٹائی یا منڈوائی شیوڈ کی اس کی بھی توبہ کر لیں.
اب تو منڈوا دے کمی ہے, اب وہ تھوڑی تھوڑی رکھتے ہیں. تو یہ تھوڑی تھوڑی جو رکھتے ہیں نا یہ بھی ناجائز ہے, گناہ. ایک مٹھی تھوڑی کے نیچے سے, اب تھوڑی کے نیچے سے جو بال بڑھ گئے تو وہ بھلے اب کاٹ دیں, بلکہ کاٹنا سنت ہے جو ایک مٹھی سے بڑھ گئے, مگر یہ تھوڑی کے نیچے سے پکڑنا ہے.
غزالی کابینات کے اسلام بھائی بھی کچھ دیگر ذریعوں سے جو بسوں سے اور تو انہوں نے آنا شروع ہو گئے, اور اسی طرح محمدی کابینہ کشمیر کے اسلام بھائی بھی کچھ پہنچے ہیں اور مزید راستے میں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
موسیٰ بات کا نام کیا ہے؟ موسیٰ بات کہاں پیدا ہوئے؟ موسیٰ بات کب پیدا ہوئے؟
اللہم ربی زدنی علما. اللہم ربی زدنی علما.
ماشاءاللہ
اس مدنی منع کو
سال کا مدنی منع
دیکھ سکیں گے براہ راست 11 شریف کے مدنی مذاکرے میں بروز پیر 10:11 پر.
انشاءاللہ تو یہ 3 کا ہے, اب دیکھو اللہ کرے کبھی ہمت میں رہے اور نیند بھی نہ چڑھے اس کو, اور یہ ایکشن دکھائے گا تو مزہ زیادہ آئے گا دیکھنے والوں کو. گھبرا جائے گا رونا شروع کر دے گا تو پھر مشکل ہو جائے گی. یہ الگ روئے گا اس کے ماں باپ پھر الگ روئیں گے کہ ماں باپ کا تو 11 سیر خون بڑھے گا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
جو شخص رات میں یہ دعا تین مرتبہ پڑھ لے گا تو اس نے گویا شب قدر کو پا لیا. لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظیم
ورب العرش العظیم
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظیم
رب العرش العظیم
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظیم
رب العرش العظیم
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
حج کی قرآن اندازی کے نام سید محمد رضوان ولد سلیم زمان باب المدینہ کراچی. محمد مبشر علی ولد رحمت علی سردار آباد فیصل آباد. اچھا تیسرا نام عبد الحفیظ اتاری ولد علی نواز نو شہر و فیروز. محمد زبیر اتاری ولد غلام اکبر مظفر گڑھ.
یہ چار نام جو پکارے گئے ان میں جو موجود ہیں وہ یہاں تربیت گاہ پر تشریف لے آئیں گے مدنی تربیت گاہ پہ.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک
وبحمدک
لا الہ الا انت
لا الہ الا انت
استغفرک
استغفرک
واتوب الیک
واتوب الیک
سبحانک اللہم
سبحانک اللہم
وبحمدک
بحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
استغفرك
استغفرك
وأتوب إليك
وأتوب إليك
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
بحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
استغفرك
استغفرك
وأتوب إليك
وأتوب إليك
صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد. دعا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا رب المصطفى عز وجل وصلى الله عليه واله وسلم. آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اپنے کرم کی شایان شان ہمیں اس کا اجر عطا فرمائیں اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرماؤں بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام خلفاء راشدین امہات المومنین
تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، کل مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، تمام مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم، امام اعظم غریب نواز، داتا حضور، صدر الشریعہ، قطب مدینہ، امام اہل سنت، امام غزالی، تمام بزرگان دین، تمام دعوت اسلامی کے مرحوم مبلغین و مبلغات، مفتی فاروق، حاجی زمزم، حاجی مشتاق، اور جنہوں نے اب تک مدنی مذاکرے میں شرکت کی، اور بالخصوص کل رات تک جو شریک ہوں گے ایک گھنٹہ گیارہ منٹ مدنی مذاکرے میں، ان تمام عاشقان غوث اعظم کو بھی اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ، زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے، موت کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں، عمر بدیوں میں ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری، بخش محبوب کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. آج بغداد شریف میں گیارہویں کی بڑی رات ہے، یا اللہ ہمارے غوث اعظم کا واسطہ، بغداد شریف میں جتنے بھی بزرگان دین اولیاء کرام کے مزارات ہیں، اے اللہ ان تمام بزرگوں کا واسطہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے، انجانے میں ہوئے، اے اللہ ہم سب کی حتمی مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی بے حساب بخشش فرما. اے کریم، اپنے کرم کے صدقے ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، اور ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر بنا، ایمان اور عافیت پر ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور عافیت پر ہمیں موت عطا فرما. یا اللہ بری موت سے ہمیں بچا، بری موت سے ہمیں بچا، جب ہمارا آخری وقت ہو، اے کاش کہ ہم سچ مچ مدینے میں ہوں، زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، جنت البقیع ہمارا مدفن ہو، اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ ہمیں جگہ عطا فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے ہمیں بچا، زوال نعمت سے ہمیں بچا، غرور تکبر ریاکاری سے ہمیں بچا. یا اللہ ہر آن اپنا فرما بردار بنا، یا اللہ سنتوں بھری، عافیتوں بھری، راحتوں بھری، خوشیوں بھری، مدنی کاموں بھری ہمیں زندگی نصیب فرما. یا اللہ ہمیں جھوٹ سے بچا، گالی گلوز سے بچا، بد نگاہی سے بچا، بد کلامی سے بچا، برا دیکھنے سے بچا، برا سننے سے بچا، برا چلنے سے بچا. بس ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق فرما، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا ہمیں مخلص مبلغ بنا. یا اللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول اور امیر اہل سنت کی غلامی پر ہمیں استقامت عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیماریاں دور فرما، جتنے بھی ہمارے مریض ہیں، جو گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، مدنی چینل پر ہیں، یا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ حاضر ہوئے، یا او بی وین کے ذریعے اجتماع میں جمع ہے، جہاں کہیں یا عاشقان غوث اعظم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، یا اللہ آج بغداد شریف میں گیارہویں کی رات ہے، یا اللہ تیرے نیک بندوں کا واسطہ، ہمارے غوث اعظم کا واسطہ، ہماری ساری بیماریاں دور فرما دے، ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، جو ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہیں، ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں، جنہیں کینسر ہو چکا، جنہیں بلڈ پریشر ہے، جنہیں شوگر ہے، جو پیٹ کے امراض میں مبتلا ہیں، آنکھوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، جن کے سر میں درد رہتا ہے، کمر کی تکلیفیں ہیں، جن کے جوڑوں میں درد رہتا ہے، طرح طرح کے امراض میں مبتلا یہ عاشقان غوث اعظم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہمارے سارے مریضوں کو اچھا کر دے، سب کی بیماریاں تکلیفیں دور فرما، سب کو بیمار غوث اعظم بنا دے، یا اللہ یا اللہ ہمارے قرضے دور ہو جائیں، ہماری بے روزگاریاں ختم ہو جائیں، کاروباری مشکلات کو دور فرما دے، سرکار غوث اعظم کا واسطہ ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ ہمیں مخلوق کی محتاجی سے بچا، ہمارے غوث اعظم کا واسطہ ہمیں صدقہ و خیرات نیاز کا اہتمام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے، اس کی ترویج و اشاعت کرتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اپنے دین کی خدمت کے لیے، سنتوں کی خدمت کے لیے، مدرسوں کی تعمیر کے لیے، یا اللہ درس نظامی کی تعلیم عام کرنے کے لیے، یا اللہ مسجدیں بنانے کے لیے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے، پوری دنیا میں سنتوں کا پیغام عام کرنے کے لیے، یا اللہ ہمیں قبول فرما لے، ہمارے مال کو قبول فرما لے، ہماری جانوں کو قبول فرما، ہمارے وقت کو قبول فرما، ہماری سوچوں کو قبول فرما، بس ہم سے دین کا، سنتوں کا کام لے، ہمیں استقامت دے، ہمیں استقامت دے، ہمیں اخلاص عطا فرما، یا اللہ ہماری تمام جملہ پریشانیاں غوث اعظم کے صدقے دور فرما، گھریلو جھگڑے دور ہو جائیں، ناچاکیاں دور ہو جائیں، نا اتفاقیاں دور ہو جائیں، آپس میں پیار محبت امن عطا فرما، بڑوں کا ادب نصیب فرما، چھوٹوں پر شفقت کی توفیق دے، یا اللہ ہمارے غوث اعظم کا واسطہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک فرما بردار بنا، ہمارے غوث اعظم کا واسطہ ہمارے رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما، جو ہماری بہنیں گھر میں روٹ کر بیٹھ چکی ہیں، اے اللہ غوث اعظم کا صدقہ ان کے گھروں کو بھی آباد کر دے، سب کو خوش و خرم کر دے، یا اللہ سب کو خوشحال کر دے، ہستا بولتا کر دے، شاد و آباد کر، سب کے گھروں کو خوشحال کر، سب کے لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں، ہمارے غوث اعظم کا واسطہ اے اللہ مسلمانوں کو امن چین نصیب فرما، یا اللہ کفر اور ظلم پر غلبہ نصیب فرما، ہمارے غوث اعظم کا واسطہ اسلام کا بول بالا کر دے، دشمنان اسلام کا منہ کالا کر، ہمارے غوث اعظم کا واسطہ جتنے بھی دعوت اسلامی کے مبلغین و مبلغات تیرے دین کی خدمت میں ملک بھر میں یا دنیا بھر میں مصروف عمل ہیں، سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما، ہمارے غوث اعظم کا واسطہ ہمارے پیارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرما، ان کے فیضان کو دنیا بھر میں جاری و ساری فرما، ان کے کہے پر ہمیں عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے غوث اعظم کا واسطہ ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی،
مٹا دے سا ری خطائیں میری، مٹھا یا رب بنا دینے تو بنا Yeah.
صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتا و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. روزانہ عاشقان غوث اعظم کی قرآن دادی کا سلسلہ جاری ہے اور چار نام پکارے جاتے ہیں. ان چاروں میں جو موجود ہوتے ہیں ان کی قرآن دادی کر کے ایک نام مزید آگے بڑھایا جاتا ہے. تو آج جو اسلام بھائی مزید ایک قدم آگے بڑھے, ان کا تعلق ہے مظفر گڑھ سے, ان کا نام ہے زبیر اتاری بن غلام اکبر. ماشاءاللہ یہ مزید آگے بڑھے ہیں اور کل ہماری آخری قرآن دادی ہوگی, اور ان 11 دنوں میں جو نام نکلے اور جنہوں نے مستقل یہاں حاضری رکھی تو ان میں انشاءاللہ قرآن دادی کا سلسلہ ہوگا, اور جو نام ہوگا تو ان کو انشاءاللہ کل حج کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام, انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام, جھوم کر سارے کہو سرکار پر لاکھوں سلام, جھوم کر سارے کہو سرکار پر لاکھوں سلام. پر ضیاء پر نور پیاری پیاری داڑھی پر درود, پر ضیاء پر نور پیاری پیاری
سرور و سردار والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية اللهم ثبت قلبي على دينك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.
نشانی کے جو سگے نگی مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رگ پٹا تیرا حشر تک میرے گلے میں رگ پٹا تیرا
پیرانِ پیر میرے شاہ جیلانی روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی پیرانِ پیر میرے شاہ جیلانی روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی وہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا
حامی میرا مشکل خوشا فقدہ